بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل حسب ونصب منقطع إلى يوم القيامة إلا حسبي ونصبي وقال صلحاء الأمة رضوان اللہ اجمعین من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے حب آل حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر آمین دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بيدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج ہم بحمد اللہ تعالی ایک بہت عظیم شرف سے مشرف ہونے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی سعادت سے خود کو مالا مال کرنے جا رہے ہیں اور اس ذکر کو کرنے جا رہے ہیں کہ جس ذکر کے کرنے والوں کو خدا پھر جہنم میں داخل نہیں فرماتا, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ بتول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ, اللہ تجھے اور تیری اولاد کو اور تیرا ادب کرنے والے اور تیری اولاد کا ادب کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کی قدر عطا فرمائے اور تمیز عطا فرمائے کہ جو بزرگ اور برتر ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں, ہمارے نمازوں کی مقبولیت, ہماری عبادت کی مقبولیت, اور ہمارا مسلمان ہونا اللہ کی بارگاہ میں یہ شرط ہے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، عزت صحابہ کے ساتھ. اور آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ خانوادہ رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، اولادوں میں سے وہ عظیم نام، وہ عظیم سلسلہ، وہ عظیم شخصیت جن کے نام لینے سے یہ پورا افق، یہ پورا آسمان رحمت کے فرشتوں سے بھر جاتا ہے. میری مراد اولاد رسول حضور سیدنا مولا امام علی رضا بن موسیٰ الکاظم رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات گرامی ہے. چاہیے امت کو کہ ان کے ذکر کو سنیں اور سمجھیں اور ان کے مقام کو جانیں. آج سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا، مسجد کی انتظامیہ اور تمام آنے والے حضرات، اور مجھے سننے والے اور دیکھنے والے میرے بھائی اور بہن جو اس بابرکت ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. آج حضرت امام مولا علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا برگزیدہ ہونا اور عظیم اور اعلیٰ ہونا، اور امت نے آپ کے مقام و مرتبے کو کس طرح جانا، اور اپنے وقت کے اجلہ علماء، مشائخ، بڑے بڑے اکابر اولیاء جن کا نام سے ہی سارے سلسلے، سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، لوگوں کو عرفان و نعمت اور قدر جو حاصل ہوتی ہے جن سلسلے کے لوگوں سے حاصل ہوتی ہے، وہ تمام مولا امام علی رضا کے در کے بھکاری ہیں. آپ ادھر تشریف، میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو چست بیٹھ سکتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ محفل میں کمرے کے اندر اکیلا کروں، لیکن ہمارا نعمان بہت زیادہ اصرار کر کے ہمارے عشق کا امتحان لیتا ہے اور یہ ہماری طبیعت کے بہت باہر ہے، کیونکہ یہ ذکر میں ذوق نہ ہو تو نہ آیا کریں، گھر میں بیٹھ کر سنا کریں. ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری متانت اور ہمارا مزاج اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم بڑے صبر کے ساتھ اس مرحلے کو گزار سکیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، اللہ اکبر، تو یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ تہجد کی نمازیں، یہ آپ کے ورد و وظائف، یہ آپ کے بڑے بڑے پیسے، سب درے کے دھرے رہ جائیں، اور بندے کو یہی سمجھ میں آ جائے کہ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ ان کے ادب سے ہی راضی ہے. لہذا میں ڈانٹ نہیں رہا، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مجھ میں اتنا تحمل نہیں ہے کہ اس ذکر کو، عام پیروں کا ذکر سننے کے لیے ہم اتنے بیدار ہوتے ہیں، عام پیر ان کے جوتوں کی دھول سے غوث اعظم بنتے ہیں. میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں. غوث اعظم مولا امام علی رضا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں آتے ہیں، یہ سن لیجیے آپ. خواجہ غریب النواز مولا امام علی رضا کے غلاموں کے غلاموں میں آتے ہیں. سید باولق نقشبند یہ حضرت امام علی رضا کے غلاموں کے غلاموں میں آتے ہیں. یعنی اگر لائن لگے نا امام علی رضا کے در پر بھکاریوں کی، یعنی ہیں تو وہ ہمارے آقا اور مولا، لیکن ان کو جب اگر ہم مولا امام علی رضا کے دربار میں دیکھتے ہیں تو وہ اس باتوں سے ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں، ہیں وہ ہمارے آقا اور داتا. لیکن یہی جب داتا علی حجویری، جن کا نام لیے ہماری زبان نہیں تھکتی، ہونا یہی چاہیے، یہی غوث اعظم جن کا نام لیے ہماری زبان نہیں تھکتی، یہ ہونا چاہیے، یہی حضرت غریب نواز جن کا نام لیے ہماری زبان نہیں تھکتی، بالکل ہونا چاہیے. لیکن جب ان کو ہم مولا امام علی رضا کے دربار میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت پیچھے جا کر مولا امام علی رضا کے مانگنے والوں میں نظر آتے ہیں. یعنی ان سے آگے ان کے مشائخ اور مقام، یہ سرکار مولا امام علی رضا، سرکار سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اس لیے کہ جسے خوشبو ملے وہ چیختا ہے. اگر ہم ان حوالوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ اور پریشان رہ جاتی ہے کہ ہم جیسے نکموں اور بیکاروں کے لیے بڑی سعادت ہے، ہم جیسے دھتکارے ہوئے لوگوں کو عزت کا یہ بڑا شرف ہے کہ اگر ہم بیٹھ کر عزت کے ساتھ ان کا نام لے سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں سچی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت اور عزت صحابہ، اہل بیت کی محبت توہین صحابہ کبھی نہیں ہوتی. جس نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے توہین صحابہ کیا وہ رذیل ہے پرلے درجے کا، اور جس نے ذکر صحابہ کو بہانہ بنا کر اہل بیت پر حملہ کیا وہ پرلے درجے کا رذیل ہے. کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے آنکھوں میں صحابہ ہیں اور دل میں آل محمد ہیں، جنہیں عزت صحابہ اور اہل بیت کا مقام ملا. خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مولا امام علی رضا، آپ کی پیدائش تو یوں 148 ہجری ہے اور آپ کا وصال 203 ہجری ہے، 148 ہجری 148 ہجری آپ کی ولادت ہے، بعض علماء نے ربیع الاول بعض نے دیگر مہینے نقل کیے ہیں، اور آپ کی شہادت اور آپ کی وفات، کیونکہ یہ پوری بات سننے کے لائق ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا عام جلسے سے ہٹ کر، یعنی حضرت مولا امام علی رضا کی ولادت 148 ہجری 148 ہجری اور آپ کی وصال جو ہے شہادت 203 ہجری ہے، حضرت مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی، آپ شہزادے ہیں حضرت سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ. ان تمام ذکر کو اگر ہم لیں تو پھر پوری رات ہماری گزر جائے گی، لیکن ہم چند ذکر کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت مولا امام علی موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے اجلہ محدثین ائمہ، ان کے فیض یافتہ رہے ہیں، ان کے در کے خوشہ چین رہے ہیں اور ان کے در کے وہ سوالی رہے ہیں. حضرت مولا امام علی رضا، حضرت مولا امام علی رضا بیٹے ہیں سرکار حضرت موسیٰ کاظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار حضرت موسیٰ کاظم بیٹے ہیں سرکار میرے آقا امام جعفر الصادق کے، اور سرکار امام جعفر الصادق شہزادے ہیں ہمارے آقا حضور سیدنا امام باقر کے، اور امام باقر شہزادے ہیں حضور سرکار سید السجاد امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین شہزادے ہیں سرکار سید الشہداء امام حسین کے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شہزادے ہیں سیدنا علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رضوان اللہ علیہم اجمعین. آگے چلتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے یہ بات ہے، کیونکہ ولادت حضرت امام مولا علی رضا کی 148 ہجری ربیع الاول کا بھی ایک قول آتا ہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 203 ہجری، یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس کی آخری تاریخیں، کئی اقوال ہیں آپ کی شہادت کے. اللہ اکبر کہ کیسا ظلم اور کیسے صدمے آل محمد نے اٹھائے ہیں، تو آپ کی شہادت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مقام 203 ہجری سفر کے آخری تاریخوں میں، آخری ہفتے میں گویا کہ آپ کی شہادت ہے. میں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت اور برکت والا مہینہ ہے. ہم نے سب سے پہلے اہل بیت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس مہینے کے اندر سب سے اونچی شخصیتوں میں سرکار مولا امام علی رضا ہے، مانا کہ ان کا عرس اور ان کی شہادت سفر کے آخری مہینے کے اندر آتی ہے، یعنی آخری دنوں کے اندر آتی ہے، سفر کے آخری دنوں کے اندر آتی ہے. لیکن جن جن ہستیوں کا عرس اور ان کی شہادت سفر کے مہینے کے اندر، وہ تاریخ ساز اور اہم شخصیات کہ جن کے ذریعے، جن کی زندگی کے ذریعے، جن کی سیرت کے ذریعے ہم قرآن و سنت کو حوالہ بنا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دین ہمیں ان کی پریکٹیکل لائف کے اندر نظر آ سکتا ہے، ان شخصیات میں جو زیادہ مشہور شخصیت ہیں ان میں سب سے بڑا نام مولا امام علی رضا کا ہے. اس لیے وصال کے اعتبار سے تو آپ اس مہینے کے آخر میں ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں، لہذا ہم نے سفر کے مہینوں میں جو عرس کا سلسلہ ہر سال اس مسجد شریف میں ہم کرتے ہیں، تو سفر کے مہینے کے اندر سب سے پہلا عرس حضرت مولا امام علی رضا کا کرتے ہیں، ورنہ اسی مہینے کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، حضرت اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، مجدد اعظم، مجدد میت حاضرہ، معید ملت قاہرہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا عرس ہے. تو یہ اپنے وقت پر انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے، اس کے اعلانات پر آپ توجہ رکھیے گا اور ذوق رکھیں تو پھر ان محافل میں ان پتوں پر آپ ضرور تشریف لائیے گا. تو یہ ایک وجہ تھی اس کی کہ ہم نے حضرت مولا امام علی رضا کا جو ذکر پاک کیا ہے وہ ہم نے مقدم کیوں کیا، سب سے پہلے کیوں کیا، اس کی وجہ میں نے ذکر کر. اب ذرا آگے چلتے ہیں. قرآن کریم، یوں تو ہم نے محرم الحرام عاشورے کے درس کے اندر الحمدللہ اہل بیت کی محبت اور ضرورت کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کی عقیدت ہم پر کس قدر لازم اور ضروری ہے، اس کے لیے آپ ہمارے وہ بیانات کو سن سکتے ہیں. اور ہر مسلمان اہل بیت کی محبت کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ محبتیں جو ہم پر فرض کی ہے، ان فرض محبتوں میں سب سے بڑی محبت مخلوق میں رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سرکار کی فرض محبت کے تقاضوں میں جو فرض محبت ہے اس کے ذیل میں وہ اہل بیت کی محبت ہے اور وہ صحابہ کی محبت ہے. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے نبی محترم آپ کہہ دیجئے اپنے صحابہ سے اور اپنی امت سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا, میں دین کی خدمت کرنے پر, تمہیں اللہ سے جوڑنے پر, تمہارا رشتہ اللہ کے قریب کرنے میں میں صبح شام رات دن محنت کرتا ہوں, لیکن اس محنت میں میں تم سے کوئی عوض نہیں چاہتا, کوئی بینیفٹ نہیں چاہتا, کوئی اجر نہیں چاہتا, کوئی ریٹرن نہیں چاہتا. ہاں الا المودۃ فی القربا, اگر تم اس شکرانے پر کچھ دینا چاہتے ہو اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اور میری نبوت سے متعلق اگر مجھے شکرانہ دینا چاہتے ہو اور اجر غیر معروف لانا چاہتے ہو تو پھر الا المودۃ فی القربا, وہ میری اولاد اور میرے خاندان کی محبت ہے. یہ آیت کریمہ اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیتی ہے. اس آیت کریمہ پر کیا کیا اعتراض ہو سکتے ہیں, اس کے جوابات ہم نے عاشورے کی مجلس کے اندر تفصیل سے اس کی پانچ تفسیریں بیان کر کے اس معنی کو واضح کیا اور اس کے صحیح رخ کو واضح کیا کہ یہ تفسیر بالکل درست ہے کہ یہ آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, یہ آیت کریمہ اہل بیت کی محبت اور اس کی فرضیت اور ایک مسلمان پر اس کے ماں باپ سے زیادہ حق آل محمد کا ہونا, حضور کی اولاد کا ہونا, یہ اس کو ثابت کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ روئے زمین پر تمام گھرانوں میں افضل ہے. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا انہما فرماتی ہیں, حضرت عائشہ پاک ہماری ماں کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور رسول کریم کہتے ہیں کہ مجھے جبریل نے یہ بات کی ہے اور جبریل یہ کہتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا, کہ یا رسول اللہ میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے. قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا, اور جبریل کہتے ہیں کہ میری رفتار یہ ہے, اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں سیکنڈ سے بھی, جس کو ظاہری انداز میں سمجھنے کے لیے, سیکنڈ سے بھی کم عرصے کے اندر زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اس کو وہ طے کر لیتے ہیں. فرماتے قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین اور آسمان کو پلٹ پلٹ کر دیکھا, ولم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میں نے زمین اور آسمان میں چپے چپے میں آپ سے بزرگ اور آپ سے عظیم اور آپ سے آپ کا اللہ کا محبوب ہونا اس سے بڑا میں نے کسی کو نہیں دیکھا, اور ولم ارا بیتن افضل من بیت بنی ہاشم, اور میں نے زمین اور آسمان میں ایک ایک بندوں کو ٹٹولا لیکن خاندانوں میں اور رشتہ داروں میں آپ کے خاندان کی عزت اور آپ کے رشتہ داروں کے فضل اور مقام سے بڑا نہ میں نے کوئی خاندان دیکھا ہے نہ میں نے کوئی برادری دیکھی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو حضرت عمر نے روایت کیا تھا, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث آپ نے نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جب بات ہوئی تو فرمایا تھا کہ میں نے یہ حضور سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کل نسب و حسب منقطع الى یوم القیامہ. کئی الفاظوں سے یہ روایت آئی ہے, الا حسبی و نسبی, بڑے سننے کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ہر برادری کٹ کر رہ جائے گی. بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بچے سے بھاگے گی, باپ بیٹے سے بھاگے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. لیکن حضور نے فرمایا الا سببی و نسبی, کوئی تعلق اور کوئی خاندانی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن حضور فرماتے الا حسبی و سببی و نسبی, لیکن میرے ساتھ بھلائی کرنے والے اور میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے والے اور میری اولاد کا جو رشتہ ہے, میرا تعلق اور میری اولاد کا تعلق جو مجھ سے ہے اور جس کا میری اولاد سے تعلق ہے, وہ قیامت کے دن باقی رہے گا. یہ اہل بیت کے مقام کی برگزیدگی ہے, یہ ان کا مقام ہے اور یہ ان کی شان و عظمت ہے. حضرت سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ میں نے ترتیب وار سلسلہ اوپر تک بتا دیا. یعنی اگر اوپر سے آپ دیکھیں گے تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولادیں, کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کی کئی اولادیں ہیں کیونکہ ان کی کئی ازواج اور کئی بیویاں تھیں, لیکن آپ کے نکاح اور آپ کے عقد پاک کے اندر جب خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بدغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, سیدہ فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا, تو سیدہ زہرہ پاک سے جتنی اولادیں حضرت مولا مرتضیٰ کی پیدا ہوئی ہیں وہ آپ کی تمام اولادوں میں اور اہل بیت میں تمام آپ کی نسلوں کے اندر بڑا اونچا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین زیادہ مشہور ہونے کے اعتبار سے، ورنہ ایک بھائی آپ کے امام محسن بھی ہیں جو بچپن کے اندر وصال کر گئے۔ حضرت امام حسن، امام حسین، پھر امام حسن کی تمام اولادیں، امام حسین کی تمام اولادیں، یہاں تک کہ قیامت تک جو سیدہ زہرہ پاک، جن کی ماں سیدہ زہرہ پاک، یعنی حضرت علی کی وہ اولاد کے جن کی ماں سیدہ ہیں، وہ حضرت علی کی تمام اولادوں میں اور صحابہ کرام کی تمام اولادوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ لہذا یہ اوپر کا قرینہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ کا مزار مقدس بغداد معلہ کے اندر دریا دجلہ کے کنارے پر کاظمیہ کے مقام پر موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم والد گرامی ہیں حضرت مولا امام علی رضا کے، اور دادا ہیں حضور سیدنا محمد جواد کے، اور پر دادا ہیں حضور سیدنا امام نقی کے، اور پر دادا ہیں حضرت امام حسن عسکری کے، اور پر دادا ہیں حضرت امام مہدی کے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت برگزیدہ اولیاء میں آپ کا شمار، بڑے بڑے علماء میں آپ کا شمار، بڑے بڑے صالحین میں آپ کا شمار۔ آپ کا ذکر علامہ ابن حجر حیثمی علیہ رحمٰ نے سوائق المحرقہ کے اندر بھی کیا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی کیا، اور یہ لکھا ہے کہ آپ کی 36 اولادیں تھیں۔ ایک یہ کہ آپ کی 36 اولادیں ہیں، اور ایک قول البدایہ کے اندر حضرت علامہ ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر نے یہ کیا ہے کہ آپ کی 40 اولادیں تھیں، یعنی کاظمی سادات، یعنی حضرت سیدنا غریب نواز آپ ہی کی اولادوں میں سے ہیں، کئی اور اولیاء آپ کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں حضرت مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہن کی ذات گرامی ہے۔ اس میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذوق کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنا ذوق چھوڑ کر آپ کے ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کا مرتبہ اور مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کیونکہ مقام امام علی رضا کا ذکر کرنا ہے، تو میں کلیتاً تمام مقام تو حضرت مولا امام موسیٰ کاظم کا نہیں ذکر کر سکتا اس محفل میں۔ انشاءاللہ جب ہم حضرت مولا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی کے سارے حالات کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، کیونکہ خود حضرت مولا امام علی رضا کی زندگی کا پھیلاوا اتنا ہے، تو زیادہ وقت نہ ہو جائے اور ہم تھوڑے وقت کے اندر حضرت مولا امام علی رضا کی شان و عظمت، جن کا عرص ہے، ان کو ہم سمجھ سکیں اور ان کے مقام کو جانیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی قدر اور مقام گویا کہ واضح ہو جائے۔ لیکن آپ بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کے ہیں، اس لیے ذکر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات تو میں ضرور کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی امی جان جو ہیں وہ بربر کی تھی، یعنی یورپین تھی، یورپ کی تھی، اور وہ زمانہ باندیوں اور غلام کا تھا اور اسلامی جہاد چل رہا تھا۔ ہم نے بزرگوں سے اپنی یہ روایت سینہ بسینہ سنی ہے کہ اس وقت یوں ہوتا تھا کہ جب اسلامی جہاد کہیں پر ہوتا، اور یہ قرآن میں بھی ہے، تو جس طرح دشمنان اسلام پر جب غلبہ حاصل کر لیا جاتا، تو دشمنان اسلام کی چیزیں جیسا سونا ہے، چاندی ہے، کپڑا ہے، اناج ہے، جس طرح یہ مال ہے، اس طرح ان کے مرد اور ان کی عورتیں اگر گرفتار ہو جاتی تھی تو وہ بھی ایسے جیسے مال، چاندی سونا کی طرح، جس طرح اس کی ٹریڈ ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس طرح دشمن کے پکڑے ہوئے مرد جو غلام کہلاتے تھے اور ان کی عورتیں جو باندی کہلاتی تھی، وہ باقاعدہ پیسوں میں فروخت ہوتے تھے، یعنی ان کی حیثیت بطور ایک انسان کے نہیں، بطور ایک مال کے ہوتی تھی۔ یہ جیسے کپڑا ہے، زمینیں بکتی ہیں، سونا بکتا ہے، چاندی بکتی ہے، لیکن اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کے نظام کو گویا کہ ختم کیا۔ اب ذرا سنیے، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک چلا ہے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا امام مولا امام علی رضا کی دادی جان یہ یورپ کی تھی اور یہ اہل کتاب میں سے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو شرف و مقام کیا عطا فرمایا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک قافلہ یورپ سے، بربر کے علاقے سے، وہ جب مدینہ منورہ کی طرف آیا تو اس قافلے کا جو چیف تھا، جو بڑا سربراہ تھا، جس نے سونا چاندی کپڑے کئی چیزیں وہاں سے یورپ سے لا کر فروخت کرنے کے لیے مدینہ اور مکہ کے لیے جہاں تجارتی ٹریڈ کے لیے اس نے چیزوں کا اہتمام کیا تھا، وہیں پر اس نے یورپ کے مرد اور عورتیں جو غلام بنائی گئی تھیں ان کو قیمت کے طور پر بیچنے کے لیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ مال کا درجہ رکھتی تھیں، ان کو لایا، لیکن وہ سیدھا حضرت سیدنا امام باقر کے پاس آیا، یعنی حضرت امام علی رضا کے دادا جان، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے دادا جان، کیونکہ امام علی رضا کے ابو حضرت موسیٰ کاظم ہے اور حضرت موسیٰ کاظم کے ابو امام جعفر صادق ہے، اور امام جعفر صادق کے ابو جو ہے وہ سرکار امام باقر ہے جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. وہ آیا سیدھا حضرت امام باقر کے پاس اور امام باقر سے کہنے لگا کہ حضور، میں نے اتنے دن کا سفر طے کیا ہے اور یورپ کے فلاں علاقے بربر قبیلے سے میں نے کچھ باندیاں لائی ہیں، لیکن ایک خاتون ایسی ہیں کہ ہیں وہ کنواری، اور لیکن میں نے ان کا شرف یہ دیکھا ہے کہ اور ان کا مقام یہ دیکھا ہے، ان کے اندر حیا اور پارسائی اور عفت اور پارسائی ایسی دیکھی ہے کہ وہ بغیر اسلام کی تعلیم ان تک پہنچے ہوئے وہ اپنے چہرے کا پردہ اور اپنے بدن کا پردہ رکھتی ہیں. اور اس سے بڑے کمال کی بات جو میں وہ خادم کہنے لگا امام باقر سے، اللہ اکبر، اب میں تقریر کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یقین امام باقر کے مقام کہ کچھ نہ کچھ جھلک آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگی کہ وہ کس آفتاب و مہتاب ولایت کا نام ہے. تو امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر صادق ہوں، تو امام باقر سے کہنے لگا کہ حضور، میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے متواتر اس سفر کے اندر دیکھا کہ وہ خاتون وہ یہ کہتی تھی کہ ہمیں بعد میں تم کہیں پر بھی جتنی قیمت پر چاہو بیچ دو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ رات کے وقت جب لوگوں کے آرام کے لیے تم خیمہ بناتے ہو تو مجھے 10-10 15-15 عورتوں کے ساتھ نہ رکھو، بعد میں میری قیمت تم زیادہ لگا کر جو تمہارا خرچہ ہوگا وہ تم قبول کر لینا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے اکیلے رہنے کا ایک انتظام ہو. تو کہتے ہیں کہ جناب، کیونکہ قبیلہ اتنا بڑا تھا تو اس قبیلے کی عورتوں اور مردوں کی قیمت ان کے حسن و جمال، ان کے مقام و منال کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی، تو میں نے اس کو قبول کیا. لیکن میں اس بات پر حیران ہوا کہ کئی راتیں اس سفر کے اندر گزری، رات کے وقت ہمارے قافلے میں سے کوئی بھی اٹھتا تو وہ حیران ہو کر رہتا کہ وہ خیمہ جس میں یہ خاتون موجود ہے وہ رات کے اندھیرے میں ایسے روشن ہوتا جیسے چاند روشن ہوتا ہے، کہ چراغ کی اتنی روشنی کہاں سے ہوگی، لاکھوں چراغ جلا دیے جہاں اتنے روشن نہیں ہوتے. بالخصوص یہ وہ بچے میری بات سنیں جو مدرسہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مدرسہ پڑھنے والے بچے کو شیطان پہلے پکڑ کر تکبر ڈالتا ہے، اور یہ وہ ادب کی باتیں ہیں جو اس کو تعظیم اور مسلمان اور اچھا طالب علم بنا کر رکھتی ہیں. جو کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں نا، وہ ذرا سنیں، کیونکہ یہ عمر ذرا تکبر کی ہوتی ہے، یعنی بہت اپنے آپ کو بڑا بتانے کی، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے محدث اعظم اور امام اعظم ہو گئے. تو یہ تکبر اور یہ نحوست کا جو پودا کاٹتا ہے نا، وہ بزرگوں کی محبت کاٹتی ہے. اس لیے طلباء کو چاہیے اور جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے مزارات پر بہت حاضری دیں، وہ اہل بیت کی منقبتیں پڑھیں، وہ نعت شریف زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ ایک واحد علاج ہے جو دل سے تکبر کو ختم کرتا ہے. کیونکہ تھوڑا سے پڑھ لیا تو اپنے باپ کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتا، اپنی ماں کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتا، اپنے بزرگوں کو حیثیت نہیں دیتا، اور اس میں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. تو لہذا میرے سامنے بھی جو بیٹھے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے مرتبے کو ہٹا کر ذرا ان کو دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول ہوں گی، جن کے ذکر کو آپ سن رہے ہیں. ان کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کوئی عرس کریں، اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے. یہ آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے اور آپ جیسے بندے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. میں نے جب کتابیں پڑھی ہیں تو اپنی لائبریری میں چیخیں ماری ہیں میں نے، کہ وہ ہستیاں جن کا نام لیتے وقت ہماری گردنیں نہیں جھکتی، ہم نے ان ہستیوں کو ان کی خچروں کے پاؤں کے ناخن کو زبان سے چاٹتا ہوا کتابوں میں دیکھا. یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی میں نے آپ کو کہا نا غوث اعظم ہمارے امام ہیں، لیکن غوث اعظم ان کے غلاموں کے غلاموں میں سے. یہ صرف دلوں میں عقیدت حقیقت بتانے کے لیے، معاذ اللہ علیہ باللہ کسی مسلمان کے دل میں غوث اعظم کی اہانت نہیں گزر سکتی۔ غوث اعظم ہمارے آقا اور مولا ہیں، ان کا قدم ہماری گردنوں پر ہے، لیکن وہ خود مولا علی رضا کے دربار میں فقیر ہیں، محبوب بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن مرتبہ بتانے کا، داتا علی حجویری ہمارے آقا ہیں، گنج بخش فیض عالم ہیں، لیکن وہ خود مولا امام علی رضا کے در کے ایک بھکاری اور فقیر ہیں، کیونکہ جو ان کے فقیر ہوئے وہ ہمارے امام ہو گئے۔ یہ صرف جو سادہ بچے بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں حقیقت کے پردے اٹھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جن عظیم ہستیوں کا نام لیتے ہماری زبانیں نہیں تھکتی، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ہستیاں حضرت امام علی رضا کی دہلیز کو چومتی ہوئے نظر آتی ہیں، جن میں غوث اعظم ہو یا معروف قرخی ہو، یا حضرت سری سختی ہوں، یا حضرت بایزید بستامی ہوں۔ تو لہٰذا یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں درجہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہم غوث اعظم کے غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، میں لفاظی نہیں کر رہا آپ سے، صحیح بتا رہا ہوں، ہم غوث اعظم کے غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح غوث اعظم کو ہم جیسے لوگوں پر فضیلت ہے، ایسی فضیلت مولا علی رضا کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ ہمارے آقا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، کوئی گردن اٹھا سکتا ہے ان کے دربار پر؟ مشہد کی مقدس زمین، ایران کا صوبہ، ترکستان، اور یہ وہ علاقہ ہے مشہد کا جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت عثمان غنی کے دور میں آزاد ہوا تھا، آگے عرض کروں گا پھر میں آپ کو۔ اور مشہد کا وہ علاقہ جس کا پورا نام، پورا پرانا نام توس ہے، وہاں پر آج ہمارے آقا مولا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم کے آقا و مولا، داتا علی حجویری کے آقا و مولا، سید بہاء الحق نقشبند کے آقا و مولا، شیخ شہاب الدین سہروردی کے آقا و مولا، حضرت غریب نواز کے آقا و مولا، حضرت مولا امام علی رضا وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ عام شخص کا ذکر سننے نہیں آئے، آپ غوث اعظم کے غوث کا ذکر سننے آئے۔ جس طرح ہماری گردنیں غوث اعظم کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس طرح غوث اعظم کی گردن حضرت مولا علی رضا کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ یہ مرتبہ مولا امام علی رضا کا بتاتے ہوئے میں ایک فرق آپ کو کچے ذہن ہے مثالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں لفاظی نہیں کر رہا، نہ کوئی توہین ہے معاذ اللہ، یہ پردہ ہٹانا چاہ رہا ہوں کہ یہ برگزیدگی، یہ اونچا مقام حضرت مولا امام علی رضا کا ہے کہ جن کے جوتے اٹھانے والوں میں معروف قرخی ہے، اور معروف قرخی کے ماتحتوں میں شینہ غوث اعظم ہے۔ اور تو آپ اندازہ لگائیے، اس بات کو غوث اعظم اپنی مزار پاک میں خوش ہو کر وہاں سے فیض اور خیراتی عطا فرمائیں گے کہ تو نے میرا دل خوش کر دیا، کیونکہ جو میرا پیر اور میرے پیروں کا پیر ہے، جس سے مجھے فیض ملا ہے، وہ مولا امام علی رضا ہے۔ تو اب میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب وہ شخص یہ بات کر رہا تھا حضرت امام باقر سے، بربر کی اس خاتون کے بارے میں، کہ اس نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ میرا قبیلہ جو ہے، ہمارا حسن و جمال جو ہے، تو ہماری مالیت یا ہماری قیمت اور عورتوں سے زیادہ لگے گی، اور مردوں سے زیادہ لگے گی، تو تم جتنا چاہو کما لینا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ، یعنی ان کی طبیعت میں بزرگی یہ تھی کہ وہ خلوت میں ہوتی، یعنی عورت کا بھی عورت سے پردہ۔ اللہ اکبر، یہ محفل بہت تنہائی کی ہے، کیسے اس کو ہم اس کے لیے بہت بزرگی چاہیے، یعنی پورے مہینے کا روزہ ہو، پھر ہم حضرت سرکار موسیٰ کاظم کی امی جان کا ذکر سنیں، کہ ذہنوں میں کوئی پلیتی، کوئی خباثت، کوئی رزالت، کوئی قبض، کوئی اندھیرا نہ ہو، بلکہ ذہن ایک نور کا بقا بنا ہوا ہو، تاکہ ہم ان کو جن سے مرد اور جن سے عورت سے نہ دیکھیں، بلکہ مثلا نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے، یہ اللہ کے نور ہیں، ان کی تقسیم آپ مرد عورت میں نہ کریں۔ میں جو عرض کرنا چاہوں، مثلا نور ہی کمشکات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، تو اللہ کی تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، پھر طاق کیا آیا؟ وہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور سے تشبیہ عطا فرمائی۔ تو وہ کہنے لگے، کہ وہ خاتون ہم سے یہ کہنے لگی کہ میرے لیے الگ خیمہ کر دیں آپ، تو وہ حضرت امام باقر کے پاس وہ خادم وہ تاجر گیا اور اس نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص نے یہ دیکھا کہ وہ خاتون وہ محترمہ وہ عفت معاب وہ عزت معاب خاتون جب رات کے اندھیرے میں ہم میں سے کوئی جب نکلتا تھا وہاں پر تو ہمیں سارے خیموں کے اندر اندھیرا نظر آتا اور اندھیرے میں یا باہر اگر راستہ دیکھنے کے لیے مشعلیں بھی روشن تھی تو وہ تھوڑی تھی لیکن ہمیں حیرانگی ہوتی کیا فجر کا وقت ہو چکا ہے یعنی جب ہم اس خیمے کی طرف توجہ کرتے تو وہ اتنا نور سے بھرا ہوا تھا یہ کہنا تھا کہ امام باقر رضی اللہ تعالی نے اس تاجر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ بچی کہاں ہے انہوں نے کہا حضور وہ وہاں ہے تو امام باقر کہتے ہیں کیا قیمت ہے اس کی جو تو قیمت کہے گا ہم تجھے دیں گے وہ کہنے کہ حضور یہ قیمت کا مسئلہ نہیں جب میں نے اس کو دیکھ لیا تھا نا اسی وقت میں اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں آپ نے فرمانا مجھے حاجت نہیں میرے بیٹے جعفر سے اس کی شادی ہو اور اس سے حضرت موسیٰ کاظم پیدا ہو رضی اللہ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبہ بارک وسلم. تو یہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا ذکر چلا ہے تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے کی آپ کا مقام کیا تھا یعنی مولا امام علی رضا کے والد صاحب حضرت موسیٰ کاظم کا مقام کیا تھا نہیں چھوڑو بیٹا نہیں چھوڑو کیا مقام تھا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام علی رضا کے ابو موسیٰ کاظم کا جب آپ کا وصال ہو گیا کیونکہ کسی بھی شخصیت کے مرتبے کو اگر جلدی سمجھنا ہو تو آپ اس کے مریدوں کو دیکھیں کیونکہ مرید میں پیر کا عکس نظر آتا ہے یہ ماربل کی گھسائی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں اس کے بنانے والے کا رنگ اور محنت نظر آتی ہے کوئی اچھا ڈیکوریشن آپ دیکھ لیں کوئی اچھا فرنیچر آپ دیکھ لیں تو نظر لکڑی پر نہیں ہوتی بلکہ لکڑی کے پیچھے اس کاریگر کی طرف جاتی ہے تو مرید اپنے پیر کے ہاتھ پر یوں ہی ہوتا ہے شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ پر یوں ہی ہوتا ہے تو اب میں کتنا بڑا کاریگر ہوں آپ کتنے بڑے کاریگر ہو وہ آپ کی پروڈکٹس سے پتا چلے گا آپ کی مصنوع سے پتا چلے گا کہ آپ کتنے بڑے ماہر ہیں یوں تو آپ کوئی کیٹلوگ بنا کر لے آئیں کوئی سی وی بنا کر لے آئیں ٹھیک ہے ہم قبول کر لیں گے مستند ہوگی لیکن آپ کتنے ہنر مند ہیں آپ کتنے ہنر مند ہیں یہ آپ کے کام اور آپ کے پریکٹیکل اور اس عمل سے اس چیز سے پتا چلے گا تو یہی چیز کہ پیر کتنا کامل ہے کیونکہ مرید آئینہ ہوتا ہے اپنے پیر کی تربیت کا آپ کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں شاگرد آپ نہیں ہیں ان کے شاگرد نہیں ہیں یا مرید نہیں لیکن آپ ان کے فیض یافتہ ہیں تو پھر اس کے ذریعے بھی اس بزرگ کو سمجھا جا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یار فلاں کی محفل میں بیٹھتے ہو اور آپ کو آتا کچھ نہیں کیونکہ وہ محفل کے اعتبار سے فیض یافتہ ہونا کسی کی محفل میں لگ جانا وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو حضرت موسیٰ کاظم کتنی بڑی شخصیت ہے ہم اس کو کیا ذکر کر پائیں گے نکم میں میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ان سے فیض یافتہ لوگ کون ہیں ان سے فیض یافتہ لوگ اللہ اکبر کون ہیں سب سے پہلے میں 562 ہجری کے ایک عظیم محدث چھوٹا سے بھی طالب علم جو حدیث کا ہوتا ہے نا اس کے سامنے اس کا نام لیا جائے نا تو وہ زمین سے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی ان کا علمی روب اتنا ہے حدیث کا طالب علم میری مراد حضرت محدث و مورخ عبد الکریم سمعانی جن کو امام سمعانی کہا جاتا ہے اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کریں امام سمعانی کہا جاتا ہے ان کی کتاب ہے الانساب انساب للسمعانی حدیث کے جو طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہم تک کود پہنچتی ہے نیریٹیٹ جو اس کو راوی بیان کرتا ہے وہ راوی کون ہے اس کے حالات کیا ہے اس کا خاندان کیا ہے اس کی کنیتوں کے سلسلے کتنے ہیں اس میں جو جو دستاویزات لکھے گئے جو ہزاروں سال سے آج تک اتھینٹک ہیں اور مستند ہیں، ان میں سب سے اونچا مقام علامہ سمعانی کی کتاب کتاب الانساب کا ہے، انتہا بار، اور یہ غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں. میں نے غوث پاک کے یوم میں آپ کے سامنے، کیونکہ 562 ہجری ہے نا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ 470 ہجری، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے 470 ہجری اور وصال ہے 561 یا 560، یہ 562 کے. ان کے بارے میں بات چل پڑی میرے آقا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے، کیونکہ یہ نور کی جھلک جو بغداد میں آئی، تو علامہ سمعانی نے غوث اعظم کی وفات اور وصال سے ایک ہفتہ پہلے بغداد شریف میں جا کر غوث پاک سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، اس بات کو ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب ذیل طبقات حنابلہ میں اس بات کو پروف کیا ہے، اور یہ بہت مستند امام ہے، بالخصوص ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی کتاب ہے ذیل طبقات حنابلہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ سمعانی نے، یعنی محدث و مورخ عبد الکریم سمعانی نے، غوث اعظم سے، غوث اعظم کے وصال مبارکہ سے، انتقال سے ایک ہفتہ پہلے بغداد شریف کے اندر غوث اعظم کی مسجد میں غوث اعظم سے ملاقات کی ہے اور شاگردگی اختیار کی ہے. لیکن یہ خود حضرت موسیٰ کاظم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے، کیونکہ بات حضرت موسیٰ کاظم کی چل رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کاظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. امام علی رضا کے ابو وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عبد الکریم سمعانی رضی اللہ تعالیٰ جو صاحب انصاب ہیں، وہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ میں نے، خود لکھتے ہیں آپ کے ترجمے میں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نہیں، میں متعدد دفعہ، کئی دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے قبر شریف پر حاضر ہوا، مقام قریش میں، اس جگہ کا نام ہے مقام قریش، مقام قریش میں حضرت موسیٰ کاظم کی میں مزار پر حاضر ہوا، اور ان کے پوتے محمد بن علی، یعنی امام جواد، سرکار امام جواد جو امام مولا حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اپنے دادا کے ساتھ، اور یہ بیٹے ہیں امام علی رضا کے. اگر بغداد شریف جانا اللہ نصیب کرے عافیت کے ساتھ، تو آپ جب آپ کاظمین شریفین حاضر ہوں گے، تو سرکار حضرت موسیٰ کاظم جس گنبد کے نیچے ہیں، اسی گنبد کے نیچے حضرت امام جواد ہیں، دادا اور پوتے ایک ساتھ ہیں، اور بیٹا مشہد کے اندر ایران میں ہے، یعنی مولا امام علی رضا ایران میں ہیں، اور ان کے بیٹے محمد جواد اپنے دادا موسیٰ کاظم کے ساتھ ایک گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت امام سمعانی کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، میں بار 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 حضرت موسیٰ کاظم اور ان کے پوتے امام جواد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا. آپ اندازہ لگائیے، اتنے بڑا محدث اور یہ اتنے تاریخ اور حدیث کے امام ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں، اتنے لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، لیکن بار بار عادت بنانا، اور ایسی کیا چیز ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ میں مقرر بار بار حضرت موسیٰ کاظم کے دربار میں جاتا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وقت کا امام بخاری اور وقت کا محدثوں کا امام، اس کے دل میں حضرت موسیٰ کاظم کی قدر اتنی ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. یعنی یہ عزت ہے حضرت موسیٰ کاظم کی، ان کے نسب اور ان کے علم کی حضرت امام سمعانی کے دل کے اندر. تو ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا، دوسرے کون ہیں؟ امام بخاری کے ٹکر کے اور عصر کے محدث، امام ابو علی خلال، کہ جن کا نام ہے امام حسن بن ابراہیم المعروف. یہ 242 ہجری کے بزرگ ہیں، اور یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں حدیث میں. یہ کہتے ہیں ما ہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ ابن جعفر، فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی. یہ امام احمد رضا کے بعد والے لوگ نہیں کہ آپ کہو بریلوی ہے، یہ 242 ہجری کا بندہ ہے اور امام بخاری کے دور کا ہے. تو امام احمد رضا جو بریلی کے اندر ہے نا، تو پتا چلا ان کا ماننے والا مزاروں پر جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ان کو یقین کرتا ہے اور پھر ان سے توسل کرتا ہے. تو یہ امام احمد رضا کا گڑا عقیدہ نہیں، یہ تو صدیوں سے آ رہا تھا. اگر اس کو بریلویوں کا عقیدہ کہہ کر بریلوی کہہ دو گے، تو پھر تو امام بخاری بھی بریلوی ہو جائیں گے اور امام ابو علی خلال بھی بریلوی ہو جائیں گے. تو امام احمد رضا مجدد ہیں، انہوں نے کسی مسئلے کو ایجاد نہیں کیا، ایجاد جو ہو چکا تھا اس کو آگے بڑھایا. ایجاد جو ہو چکا تھا. اب جملے دیکھیں اس محدث کے کیا ہیں. اور یہ حوالہ میں کسی عام بندے کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، وہ محدث جو اتنا نقاد، اتنا سنجیدہ، اتنا سخت اور اتنا شدید ہے کہ ایک روایت کو وہ درجنوں چھنی میں چھانتا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری کی روایتوں کو پکڑنے میں آسانی کرتا. کون؟ محدث ابن جوزی. محدث ابن جوزی بہت بڑے نقاد محدث ہیں، بہت سخت ہیں، یعنی حدیثوں کو پرکھنے میں ان کا معیار بہت شدید ہے. وہ بخاری کی کئی حدیثوں پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کس طرح امام بخاری نے روایت لی، یہ تو اس کے خلاف بھی ہو سکتی. یعنی ان کا معیار اتنی شدت کا ہے. لیکن یہ بات اپنی کتاب میں لے کر آئے، المنتظم فی تاریخ ملوک، یہ لیل ابن جوزی، ابن جوزی کی جو کتاب ہے المنتظم، اس میں وہ یہ حوالہ لے کر آئے، اور یہ تاریخ بغداد کے اندر بھی ہے، ابن عساکر کی تاریخ بغداد میں بھی ہے اور یہ المنتظم میں بھی ہے. یعنی لانے والے لوگ نقاد، اور حوالہ کیا لائے ہیں کہ امام حسن بن ابراہیم جو امام بخاری کے ٹکر کے محدث، ان کے زمانے کے محدث ہے، وہ کہتے ہیں ما ہمنی امر، جب مجھے ایسی مشکل پڑ جاتی کہ جو حل کرنا اور اس کو دور کرنا میرے بس میں نہ ہوتا، فقصدت قبرا 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 موسیٰ بن جعفرہ، میں حضرت موسیٰ کاظم کی قبر پر حاضر ہوتا. لہذا بھی یہ نہ تانا دیا جائے تو قبروں والے ہیں. تو میں نے کہا کن کن کو آپ تانا دیں گے پھر؟ کن کن کو تانا دیں گے؟ خود کی غلطی کو چھپانے کے لیے آپ کن کن کو مشرک کہیں گے؟ یہ جملہ میں نے اس لیے رک کر کہا، وہ کہتے ہیں ما ہمنی امرن، جب مجھے خطرناک مشکلات میرے پاس آ جاتی، فقصت تو میں ارادہ کرتا قبرا قبرا قبرا، مسجدہ نہیں، قبرا قبرا موسبنا جعفر، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بیٹے سیدنا موسیٰ کاظم کی قبر شریف کی طرف میں ارادہ کرتا، فتوسل تو بھی اور ان کے نام کا وسیلہ دیتا، الا سہل اللہ تعالی لی ما احب، اسی وقت اللہ اس مسئلے کو حل کر دیتا اور ویسے ہی کر دیتا جیسا میں چاہتا تھا. یہ ہیں والد گرامی سرکار مولا علی رضا کے. دو حوالے ہو گئے، تیسرا حوالے پر چلیے. علامہ دمیری علیہ رحمت، جس طرح آج کل ایک چینل بنا ہوا ہے نیشنل جیوگرافک، وہ کینیا کے جنگلوں کے اندر جاتا ہے اور مان لو وائلڈ جاتا ہے اور وہاں پر جنگلی جانوروں کو دیکھتا ہے، تو یہ حضرت سیدنا شیخ کمال الدین دمیری علیہ رحمت، یہ 800 صدی 700 ہجری کے بزرگ ہیں. ان کے پاس نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کچھ تھا. ان کی کتاب ہے حیات الحیوان، دو جلدوں پر ہے. آپ نیشنل جیوگرافک بعد میں دیکھیے گا، اس بندہ خدا نے اور اس عظیم بزرگ نے، انہوں نے ہر ہر جانور کا نام، اس کی نسلیں کتنی ہیں، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ڈرتا کس چیز سے ہے، حملہ کس پر کرتا ہے، عمر کتنی پاتا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، اس سے متعلق قرآن میں کیا ہے، اس سے متعلق حدیث میں کیا ہے، اس کی کیا خصلتیں ہیں، اس سے طبی فوائد کیا ہے، اس سے نقصانات کیا ہے، کس موسم میں پایا جاتا، پوری اس کا گویا کے نقل کر کے اپنی کتاب حیات الحیوان میں جمع کر. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے حیات الحیوان کے نام سے، علامہ دمیری علیہ رحمت کی کتاب. انہوں نے اس بات کو کرتے ہوئے امام شافعی کا ایک حوالہ نقل کیا ہے. لیکن کوئی یہ کہے گا علامہ دمیری کی کتاب کی کیا حیثیت ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا، اشیت اللمعات میں امام اہل سنت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی یہ بات لکھی امام شافعی کی. اور آج ہمارے مدرسوں کے اندر جو مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو یہ قدیمی کتب خانے کا نسخہ ہے یا امیر کتب خانے کا، اس پر جو حاشیہ چڑھا ہوا ہے، اس پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ناب زمانہ طالب علم مشکات میں ہم نے حوالہ لگا کتاب الجنائز میں ہے کہ حضرت امام شافعی، امام شافعی کتنے بڑے محدث اور امام، امام سمعانی کو آپ نے سن لیا، امام حسن بن حسن ابراہیم کو آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، اب امام شافعی یعنی امام حضرت موسیٰ کاظم کا مقام کیا ہے کہ ان کے دربار سے فیض لینے والوں کو آپ دیکھیے. میں نے پہلے کہا کہ ان کے دربار پر حاضر ہونے والوں کو دیکھ کر آپ انداز لگائیں گے کہ کون بادشاہ آرام کر رہا ہے. تو اب امام شافعی کا میں صرف اس پر حوالہ ختم کرتا ہوں، ورنہ یہ پوری رات گزر جائے گی حوالے پڑھنے پر. مسئلہ ہمارا موضوع شرک نہیں ہے، شرک کی حقیقت کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ضمناً ہم بات بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی قبر کی مٹی اور اس جگہ کو کتنی عظمت و شان عطا فرمائی ہے اور مقام عطا فرمایا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ اہل بیت میں سے ہیں. جس طرح کہ سرکار مولا مرتضیٰ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے جب گناہ معاف نہیں ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا تھا کہ فدخل الباب سجدا، کہ قرآن میں ہے نا پہلے پارے میں ہی، وہ جب 40 سال تک وہ گھومتے رہے مقام طے میں اور ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تو اللہ نے فرمایا فدخل الباب، جاؤ اس دروازے کے نیچے سے گزرو، ودخل الباب، ودخل الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور اس دروازے کے نیچے سے گزرو سجدہ کرتے ہوئے اور کہو یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس دروازے کے نیچے سے. وہ اس میدان میں کہتے ہیں خطا ہو گئی تو اللہ نہیں مانتا، کہتا یہی بات اس دروازے کے نیچے کرنا. تو اللہ سنتا ہر جگہ سے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے. اب دیکھیں یہی بات وہ میدان میں کہہ رہے تھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف نہیں کیا، فرمایا یہی جملہ کہنا ہے لیکن وہ میرے محبوبوں کا جو شہر ہے نا ملک شام، جس میں میرے محبوب رہتے ہیں انبیاء صالحین، کیونکہ پہلے زمانے میں شہر کا انٹرسٹ جو ہوتا تھا، آج کل تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ٹول بن گئے، وہاں پر ٹیکس لگتا ہے. پہلے دروازے ہوتے تھے، قلعہ ہوتا تھا، اس کے دروازے ہوتے تھے اور فصیل ہوتی تھی دیواریں، اس کے درمیان میں شہر آباد ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ودخل الباب، یہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، فرمایا یہی بات کرنی ہے لیکن اس میدان میں نہیں کرنی ہے، اس محبوبوں کے شہر کے دروازے کے نیچے کرنی ہے. تم ان کے مزاروں کی بات کرتے ہو کہ ولیوں کے مزاروں کے قریب کیا ہوتا ہے، میں نے کہا ان کے شہر کے دروازے کے نیچے آ جاؤ تو خدا راضی ہو جاتا. اور یہ قرآن ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، ودخل الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، ودخل الباب، اس دروازے کے نیچے سے جاؤ اور قولو اور کہو حطۃ نغفر لکم، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے. اسی کو شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے تلامذہ میں سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے باب توبہ، باب توبہ وہ ملک شام کا دروازہ تھا، حضور کی امت کے لیے باب توبہ ہم ہیں، آل محمد ہیں. فرمایا آج بھی اگر کوئی اللہ سے توبہ چاہتا ہے وہ آل محمد کا دامن پکڑ لے، فرمایا جو آل محمد کا دامن پکڑ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو امام شافعی کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، یہ بات امام غزالی نے بھی لکھی ہے عیال العلوم کے اندر، یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. امام شافعی کہتے ہیں کہ قبر موسیٰ، قبر موسیٰ کاظم التریاق و مجرب، فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبولیت کے دعا کے لیے تریاق مجرب، یعنی بار بار آزمودہ ہے، جو دعا کہیں قبول نہ ہو حضرت موسیٰ کاظم کی مزار پر جا کر ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر وہ بات کرو، اللہ اسی وقت عطا فرماتا. یہ بات کسی بدعتی امام نے نہیں کی، یہ امام شافعی کر رہے ہیں، اس کو علامہ دمیری نقل کر رہے ہیں، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل کر رہے ہیں، اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نقل کر رہے ہیں، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کر رہے ہیں، اور اس کو حضرت امام غزالی نقل کر رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے کہ یہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. کیونکہ آج کی تقریب میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک مقالے کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کی جائے، تو میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام علی رضا کے والد گرامی حضرت موسیٰ کاظم، آپ کی 36 اولادیں ہیں اور ایک روایت کے مطابق 40 اولادیں ہیں. یہاں پر علماء نے محنت کی ہے، ذرا میں اس کو ایک ذکر کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اہل بیت کے جو افراد آئے ہیں، ظاہراً ان کی عمریں بہت کم ہیں، ظاہراً ان کی عمر شریف بہت، یہ نہیں کہ 150 سال 200 سال، عمریں کم ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مقام و عزت اور قدر وہ عطا فرمائی کہ یوں لگتا ہے کہ یہ اپنے دور کے اعتبار سے کوئی 200-250 سال عمر انہوں نے پائی. مثلاً دیکھیے حضرت سرکار امام حسن کی عمر 46 سال، امام حسن کی عمر شریف 46 ایئر، امام حسین کی عمر شریف 57 سال 57 ایئر، امام زین العابدین کی عمر شریف 57، امام باقر کی عمر 56 سال 56، امام جعفر صادق کی عمر 68، امام موسیٰ کاظم کی عمر 55 سال اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا، امام علی رضا کی عمر 55 سال جامع شہادت آپ نے نوش کیا، حضرت محمد جواد کی عمر 25 سال، حضرت امام علی نقی کی عمر 40 سال، حضرت امام حسن عسکری کی عمر 29 سال. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک وہ شخصیت ہیں امام جعفر صادق جن کی عمر 60 سے اوپر گئی ہے، باقی تمام ائمہ اہل بیت
ہمارے نزدیک تو سارے بچہ بچہ نور کا ہے، توجہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت امام علی رضا اکیلے ہیں تو ان کے سارے بھائی امام نہیں، ہم کہتے ہیں ان کے سارے بھائی بھی امام، حضرت سیدنا امام حسین کی ساری اولاد امام، امام زین العابدین کی ساری اولاد امام، امام باقر ہی نہیں ان کے سارے بھائی امام، امام باقر کی ساری اولاد امام، ساری صرف ان کے بیٹے امام جعفر ہی نہیں ان کے سارے بھائی امام، امام جعفر صادق کی اولاد ساری امام، یہ نہیں کہ صرف ان کے بیٹے موسیٰ کاظم امام، سب امام
تیری نسل پاک میں ہے، کیونکہ یہ زہرا پاک کی اولاد ہے اور زہرا پاک کی اولاد رسول اللہ کی اولاد ہے۔
اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد۔ اب میرے دوستو بزرگو، اس کو ذکر کرنے کے بعد ہم حضرت مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 148 ہجری 148 ہجری آپ کی ولادت ہے، ربیع الاول کا بھی مہینہ ذکر کیا گیا ہے، اور 203 ہجری سفر کا یہ مہینہ آخر، یہ حضرت امام مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ کسی شخصیت کے تعارف کے لیے اس کے فیض یافتہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنے والے کون لوگ ہیں، کسی شخصیت کو جلدی سمجھنے کے لیے کہ لمبی گفتگو کو مختصر کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جناب اس کے اپنے تلامذہ کون ہیں، اس کے ساتھ جڑنے والے کون لوگ ہیں، اس کی تعریف و ثنا کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کے مریدین کون ہیں۔ اس زاویہ نظر کو اگر بنا کر ہم اس موضوع کو اگر مختصر سے مختصر کریں اور حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی طرف چلیں ہم، تو میرے دوست و بزرگو آپ اس پر توجہ کریں گے تو بات سامنے آئے گی کہ حضرت سیدنا مولا امام علی رضا سے فیض یافتہ لوگوں میں اور ان کے تلامذہ میں اور ان کے چاہنے والوں میں، اور چاہنے والے بھی علی بھی ایسے کہ دیوانہ وار چاہنے والوں میں، سب سے پہلا نام امام احمد بن حنبل کا ہے، صاحب مسند محدث و مورخ، امام المحدثین و فقہا، حضرت امام اسحاق بن راویہ کا ہے، امام المحدثین آگے بتاؤں گا، امام الاولیاء حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کا ہے، یحییٰ بن معین کا ہے، یا شیخ المشائخ امام الاولیاء سیدنا معروف قرخی کا ہے، امام الاولیاء حضرت سری سختی کا ہے، یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یعنی جس کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، اوروں کے لیے پھر آپ کو ان کا تعارف کرانا پڑے گا، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک جب کرتے ہیں تو نظروں کو جھکاتے ہیں اور ان کی نسبتوں کا حد درجے کا احترام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت میں آگے آہستہ آہستہ عرض کروں گا، جس میں حضرت امام الاولیاء حضور سیدنا معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے شروع میں اسلام لانے سے پہلے، اور بچپن کے اندر ان کے ماں باپ نے ان کو ایک پادری کے حوالے کر دیا تھا جو ان کے مذہب کا رہنما تھا، اس کے حوالے کیا، لیکن آپ نے، آپ کے دل کے اندر ایمان اور فطرتی ایمان ایسا اجاگر تھا کہ آپ نے اس کی کسی بات کو قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ بیٹا بولو کہ معاذ اللہ رب جو ہے وہ تین ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک ہے، بچپن میں وہ ایک ہے، تو باپ نے بھی آپ کو مارا، باپ نے بھی آپ کو مارا، آپ کے استاد نے بھی آپ کو بہت مارا، لیکن جتنا آپ کو مارتے تھے آپ کہتے کہ نہیں وہ رب جو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا وہ ایک ہے، احد ہے، وہ تین نہیں ہے، وہ تین نہیں ہے، اور یہ تین تو نصرانیوں کی بنیاد تھی، فرمایا وہ تین نہیں ہے، یہاں تک کہ جب سختی کی تو یہ گھر سے بھاگ گئے، گھر سے بھاگے اور ان کی ملاقات حضرت مولا امام علی رضا سے ہوئی، انہوں نے حضرت مولا امام علی رضا کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا معروف قرخی نے، اور پھر یہ اپنی زندگی کا عرصہ، یہ حضرت مولا امام علی رضا کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے، یعنی آپ کا وصال حضرت مولا علی رضا کی حیات کے دوران ہی ہوا، لیکن جب تک یہ زندہ رہے تو مولا امام علی رضا کے گھر کی دیکھ بھال، اس میں جھاڑو اور آپ کے کپڑے کی حفاظت اور آپ کے کپڑوں کو دھونا، یہ شیخ المشائخ، ابھی بتاتا ہوں کون ہے معروف قرخی، یہ سیدنا معروف کرخی جو حضرت غوث اعظم کے پردادا پیروں میں سے ہے، یہ حضرت مولا امام علی رضا کے گھر کے دھوبی تھے اور اللہ نے ان کو قطب اعظم بنا دیا. تو اس سے آپ مولا امام علی رضا کی شان کا مقام دیکھیے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ اولیاء اور وہ ہستیاں جن کا ذکر کرتے ہوئے ہماری زبانیں سوکھتی نہیں اور تھکتی نہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن وہ سارے اولیاء یقیناً ان کی عزت و تکریم ہمارے سروں پر ہے، لیکن جب ہم ان کو مولا علی رضا کے سامنے دیکھتے ہیں تو مولا علی رضا کے سامنے ہم انہیں ایک فقیر دیکھتے ہیں، ایک غریب دیکھتے ہیں، اور ان کے خوشائے معرفت سے گویا کہ خوشچین دیکھتے ہیں، فیض لینے والا دیکھتے ہیں اور ان کے در کا فقیر دیکھتے ہیں. یہ حضرت معروف کرخی، یہ حضرت معروف کرخی. معروف کرخی کون ہے ان کے بارے میں ذرا سنیے. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ معروف کرخی کون ہے، فرما قبر معروف التریاق المجرب. اور یہ علامہ ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، لیکن ابن تیمیہ صاحب کی شاگردگی کو اور اس کے رنگ کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے جمہور اہل سنت کے مسلک کو قبول کرتے ہوئے یہ ساری بات اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے. علامہ ذہبی ایک اتھینٹک، ایک مضبوط اسلام کے رائٹر ہیں اور محدث ہیں. آپ اپنی بڑی شعرہ آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء، وہ لوگ جو اپنے وقت کے نبی نبلاء گویا کہ منفرد لوگ تھے، ان کے نام اور ان کی زندگی کے حالات کو آپ نے ایک بڑی طویل کتاب آپ نے لکھی ہے سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر جمع کیا. اور جب آپ معروف کرخی کا ترجمہ یا ان کی بائیوگرافی کو لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے حضرت امام ذہبی، یہ خود ساتویں صدی کے محدث ہیں، یہ لکھتے ہیں حضرت معروف کرخی کا مقام کیا تھا کہ جو امام علی رضا کے گھر کے دھوبی ہیں اور ان کے خادم ہیں اور ان کے خوشچی ہیں. تو خود معروف کرخی کا مقام کیا ہے، کہتے ہیں کہ قبر معروف معروف التریاق المجرب. فرمایا کہ حضرت معروف کرخی کی قبر جو بغداد شریف میں ہے، کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی کی قبر دعا کی قبولیت میں قبول ہو جانے میں یہ آزمودہ ہے. اور کہتے ہیں یرید اجابت الدعاء المضطر عنده لان البقاء المبارک یستجاب عندها الدعاء. یہ ان کی پوری عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ یرید اجابت الدعاء، کوئی یہ یرید اجابت الدعاء المضطر، جو پریشان حال اپنی دعا کی قبولیت کو چاہتا ہو کہ میری پریشانی دور ہو جائے، مستر یعنی پریشان حال استرار کے حالت کے اندر، وہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو فرمایا عندہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہی حضرت معروف کرخی کی قبر شریف ہے. کیوں ہے؟ آگے لکھتے ہیں لئنہ، اس لیے ہے البقاء، البقاء مبارکہ. فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ زمین کا ٹکڑا مبارک ہے. بقا کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، بقا، البقاء مبارکہ. یہ کہتے ہیں کہ جناب عمرے میں کتابیں لوگوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو ہی جگہ مبارک ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں. تو میں نے کہا فتوا لگائیں ان پر آپ. کہتے ہیں کوئی اور جگہ برکت والی نہیں ہوتی. برکت کا معنی ہوتا ہے دگنا ہو جانا. برکت کا ایک معنی ہے دگنا ہو جانا. دگنا کا معنی ہے کام ایک کرو اجر دو پاؤ. تو برکت کا معنی یہ ہے کہ جہاں خدا راضی ہو جائے، ساری زمینیں اللہ کی ہے، ساری جگہیں اللہ کی ہے، لیکن برکت کا معنی دوگانا ہو جانا، جہاں رب جلدی راضی ہو جائے اس جگہ کو برکت والی جگہ کہتے ہیں، جہاں جا کر اجر و انعام بڑھ جائے اس کو برکت والی جگہ کہتے ہیں. سنی کے نزدیک، یعنی سنی سے مراد امت، امت مصطفیٰ کے نزدیک ہر وہ جگہ دعا کی قبولیت میں جلدی ہو جانا، رب کو راضی جلدی کر دینا اور اجر کا اس پر کئی گنا بڑھ جانا، ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہوں، یا ان کا کوئی اثر، یا کوئی ان کا لباس، یا کوئی ان کی نسبت کی چیز موجود ہو، وہ نسبت کی چیز ہو، یا ان کی رکھی ہوئی جگہ ہو، یا کہیں پر انہوں نے تھوڑا دیر وقت گزارا ہو، یا وہ جس قبر کے اندر موجود ہو، یا جہاں پر وہ گزرے ہو، جہاں جہاں جس جگہ پر، جس دن میں، جس جگہ، جس دن، جس علاقے، جس وقت میں ان کا کسی طرح سے بھی تعلق ہو جائے، وہ وقت، وہ زمانہ، وہ موسم، وہ گھڑی، وہ جگہ، وہ بات برکت والی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اجر کا انعام کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کے آثار دیگر اور جگہوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہے معنی اور یہ ہے مفہوم برکت کا. ہمارا اور نجدی علماء کے درمیان ٹکر کا مقابلہ یہی ہے. میں صرف ضمن ذکر کرنا چاہتا ہوں ورنہ بھی بچے سمجھ کتاب البدایہ و النہایہ جو علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، اور علامہ ابن کثیر بھی ابن تیمیہ صاحب کی شاگرد ہیں، میں نے ابن رجب حنبلی پڑھا وہ بھی ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، امام زہبی کو پڑھ رہا ہوں مناظر مباحثے کے لیے نہیں اپنا ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھنے کی، وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، علامہ ابن کثیر بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، لیکن دیکھیے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کو آپ کہتے ہیں تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر کو جہاں انہوں نے اینڈ کیا ہے ختم کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا لکھا البدایہ والنہایہ، فرسٹ اور لاسٹ، بدایہ والنہایہ ابتدا اور انتہا، جس کو آپ کہتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے دور تک کی بات پر ختم کیا اپنے سے پہلے سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر اس لیے کھول کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 4G بھی ہے 3G بھی ہے، آپ گوگل سے بھی حوالہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں ذرا کھول کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر تاریخ ابن کثیر کو انہوں نے اینڈ کیا ہے نا، تو سب سے آخری ذکر انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ کا ہی کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ہمارے استاد ابن تیمیہ ان کا انتقال جیل کے اندر ہوا تھا، کیونکہ وہ جو بھی آتا منہ میں بول دیتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبیوں کے خلاف بول رہا ہوں یا صحابہ کے خلاف بول رہا ہوں یا ولیوں کے خلاف بول رہا ہوں، ان کو حکومت جو اس وقت کی تھی وہ اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی تھی، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، آپ اردو کا اس لیے میں نے کھل کے حوالہ دیا، تو علامہ ابن کثیر اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر جس کا نام عربی میں ہے البدایہ والنہایہ، اس کا اردو میں آپ نام لکھتے ہیں تاریخ ابن کثیر، جو ترجمہ ہے اس کا، ٹرانسلیٹ جو اس کا ہے، جہاں پر انہوں نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اس کتاب کے ختم میں آخری بایوگرافی جو انہوں نے لکھی ہے وہ اپنے استاد ابن تیمیہ کی لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ وہ انتقال کر گئے تھے جیل کے اندر، جب جیل میں وہ انتقال کر گئے تو کئی دن وہ جیل میں رہے تھے، تو ان کے سروں میں جو بھی پڑ گئی تھی، جو پڑ گئی تھی، اور جو نے ان کی گردن کو بھی کھا لیا تھا اور بڑا ان کو نقصان پہنچایا تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر گئے تو ہم نے کیا کیا، کہتے ہیں ان کی لاش کو لایا گیا، تو لاش کو لانے کے بعد جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے میت کو غسل دیا، وہ شریب الماؤ الذی فضل من غسلہ، تو میت کو ہم نے اپنے استاد ابن تیمیہ صاحب کی میت کو جب غسل دیا تو غسل دینے کے بعد جو ان کے بدن سے پانی پانی گر رہا تھا نا، وہ شریب الماؤ الذی فضل من غسلہ، تو ان کے بدن سے جو پانی گرا ہم نے برکت کے طور پر وہ پانی پی لیا، اس پر سبحان اللہ نہیں کہنا، یہ میں یہ بھی سمجھے آپ توجہ آپ کی، یہ میں الزامن پیش کر رہا ہوں، اور وہ آگے کہتے ہیں وَيَتَبَرَّكُونَ بِرُؤْ، اب دیکھیں تبرک وہ سرکار کے مدینے کو تبرک نہیں مانتے، سرکار کے ممبر کو تبرک نہیں مانتے، میں چڑھانے کے لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک واضح بات ایک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تحقیق کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے جی تم مسجد قباء مسجد قبلتین میں پڑھ رہے ہو، یہاں سے کہاں سے تبرک آ گیا، مٹی میں کیسے شفا ہو گئی، خاک مدینہ وہاں پولیس بھیج دیتے ہیں لوگوں کو، حاجیوں کو مارتے ہیں، جس کا اقامہ ہے اس کے اقامے کو گویا کہ برباد کر دیتے ہیں، وہ ان کی حکومت کی پالیسی ہے، توجہ آپ کی، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارا بھی نقطہ نظر تو سنیں آپ، اگر آپ امت کا اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے یہ لکھ کر دیں کہ ہم آپ نزدیک مسلمان ہیں، اگر آپ نے ہمیں مسلمان قبول کر لیا ہے تو پھر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اگر مشرک کہتے رہیں گے اور ہماری بات بھی نہیں سنیں گے، جبکہ آپ خود اپنے گھر کے حوالوں کا اگر دیکھیں جو تازہ کریں، میں نے خود حرم کے اندر ان کے ایک محقق کو بتایا، جس وقت حرم کی توسیع نہیں ہو رہی تھی نہیں ہوئی تھی، جس وقت باب عمرہ کے سامنے مکتبے تھے کتابوں کے، تو وہ شخص اوکاڑا کے رہنے والے تھے لیکن جامعہ ریاض میں پڑھاتے تھے، وہ ان کو جب میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا آپ چلیے، ہم نے لائبریری میں لے جا کر ان کو یہ حوالہ دکھایا کہ علامہ ابن کثیر جو خود آپ کے مستند ہیں، ان کی ایک بات ادھر ادھر نہیں سمجھتے آپ، انہوں نے لکھا ہے کہ جب میرے استاد ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو ہم سارے لوگ یعنی اس وقت کے سارے لوگ آئے، اور انہوں نے کیا معاملہ کیا علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ، اور معاملے کی کیفیت کو کن الفاظوں سے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ سنیے آپ ذرا عربی میں، وہ کہتے وَيَتَبَرَّكُونَ بِرُؤْيَتِهِ، ہم ان کو دیکھ کر برکت حاصل کرتے تھے، اب دیکھیں کسی اور کے لیے برکت کا عقیدہ ان کے نزدیک شرک ہے، لیکن لفظ ہے یہ علامہ ابن کثیر کے جو میں عربی میں آپ کے سامنے، وَيَتَبَرَّكُونَ بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ، ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی لاش کو چوم کر بھی، تقبیل ہی چومنا، چوم کر بھی، ورؤیتہ اور دیکھ کر بھی، وَيَتَبَرَّك، ہم نے چوم کر بھی برکت حاصل کی اور دیکھ کر بھی برکت حاصل کی، کہتے پھر آگے کیا ہوا کہ پھر ان کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد اس پانی کو ہم نے پھینکا نہیں، شرب الماء، ہم نے وہ پانی پی لیا. پھر کہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں ثم جاءت جماعت من النساء، پھر عورتوں کی جماعت آئی، ففعلن مثل ذلك، انہوں نے بھی وہی کیا جو مردوں نے کیا. میں اس پر صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی ایسا توہین والا تبصرہ نہیں کرتا اس پر، میں نے آپ کے سامنے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی. اب میں اپنا مدعا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کیجیے آپ کہ جب تبرک کا عقیدہ شرک ہے تو جب وہ آپ کے امام ابن تیمیہ صاحب ان کے بدن کو عورتیں چومیں، کیونکہ لفظ موجود ہے نا ففعلن مثل ذلك، چلو میں یہ کہتا ہوں ان کے گھر کی محرم ہوگی، چلے محرم ہوگی، لیکن پھر بھی ففعلن مثل ذلك، مثل ذلك اسی طرح کیا جس طرح ہم مردوں نے کیا تھا، یعنی دیکھ کر بھی تبرک حاصل کیا اور چوم کر بھی تبرک حاصل کیا. میں نے کہا غور کریں آپ، جب آپ اپنے ساتویں صدی کے محدث، اپنے امام علامہ ابن تیمیہ کے بدن سے گرنے والا پانی تک پی جائیں، اور میت کے جسم سے گرنے والا پانی جبکہ اس کے منہ کی رال نجاست غلیظہ ہے، میت کے منہ کی رال نجاست غلیظہ ہوتی ہے، پیشاب کی طرح وہ ناپاک ہوتی ہے، چلو میں کہتا ہوں منہ کی رال نہیں تھی، صرف اور بدن کا پانی تھا، چلے اگر بدن کا بھی پانی اگر آپ لے لیں تو پانی آپ نے پیا، ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہوا پیا، اور اس کو دیکھ کر بھی برکت حاصل کی. میں پوچھتا ہوں اگر برکت کا عقیدہ آپ نبی پاک کے آثار سے، اہل بیت سے، صحابہ سے لینا شرک ہے، تو وہ ابن تیمیہ کے ساتھ اتنی لمبی کہانی کرنا، یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرا سوال ہے، اور یہ میں مناظرے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، پوری دنیا سن رہی ہے، میں چڑھانے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. پتا چلا یہ مسئلہ خامخواہ ابن عبدالوہاب نجدی نے نکالا، خامخواہ عبداللہ بن باز نے نکالا، خامخواہ سعودیہ کے مفتیوں نے نکالا، ورنہ یہ خود ان کے بڑوں کے نزدیک بھی شرک نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے استاد ابن تیمیہ سے آج سے 600 سال پہلے اس کے بدن کے پانی تک کو پی کر تبرک لے رہے ہیں. تو آج اگر کوئی بیچارہ عمرے پر جا کر رسول اللہ کی جالیوں کو چوم لے یا مسجد نبوی کی دیوار کو برکت کے لیے چوم لے، تو وہ شرک اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کے مزارات کو چوم لے، صحابہ کے آثار کو چوم لے، رسول اللہ کے منبر کو چوم لے، وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں تبرک صرف دو ہے، تین نہیں. میں نے کہا یہ باتیں نہ کریں، نہ میرا موضوع تقریر کا ہے، ہم قرآن سے اس وقت درجنوں تبرک کی جگہ بتا سکتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، لیکن وہ بات چھوڑیں. یہاں تو خود ابن تیمیہ صاحب خود کعبے کی طرح معظم ہے کہ جن کو چوما بھی جا رہا ہے اور جن کے بدن کا پانی پیا بھی جا رہا ہے، اور اس کو نجدی علماء لکھ بھی رہے ہیں، اور آج بھی تاریخ ابن کثیر میں، ایک نجدی علماء گالی نہیں، یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج بھی تاریخ ابن کثیر کے اندر میں نے کتنے کھول کر آپ کے سامنے بات کی ہے الجھانے کے لیے، نہیں سالو کرنے کے لیے کہ یہ مسئلے اختلافی نہیں ہے. آپ ابھی تاریخ ابن کثیر کا یہ جو جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر انہوں نے اینڈ کیا ہے، علامہ ابن کثیر کی زندگی کی بایوگرافی پڑھیے، نہیں ملے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ورنہ یہ تو آج تو وہ زمانہ گیا کہ میں لائبریری میں جا کر دیکھوں گا، آپ کو ٹچ پر ہر تحقیق اور رسج موجود ہے، تو آپ غور فرمائیے. لہذا یہاں سے آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کی مزار مبارکہ سے کن کن لوگوں نے تبرک حاصل کیا. اب آگے چلو، یہ میں صرف کنفیوژن نوجوانوں کی دور کرنے کے لیے میں نے ضمناً یہ بات کی. اب میں بالکل ٹرننگ پوائنٹ پر آ چکا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، جو ہمارا مین پوائنٹ ہے یہاں، حضرت سیدنا امام مولا علی رضا کی شان کے حوالے سے، مولا علی رضا کی شان اور عظمت کے حوالے سے میں نے کہا کہ جو آپ کے فیض یافتہ ہیں، جو آپ کے در کے فقیر ہیں، ان کو خود اللہ نے کتنا نوازا آپ کی صحبت سے، کہ اللہ کے بندے اور حضور کی امت ان سے فیض لے رہی ہے. اور پتا چلا واقعی میں مرید اور خلیفہ اور شاگرد میں پیر استاد اور مرشد کا رنگ نظر آتا ہے. تو آج اگر معروف کرخی کی قبر فیضان برکت بنی ہے تو یہ فیضان معروف کرخی کا نہیں، یہ مولا امام علی رضا کی صحبت کا ہے، اور اس نسبت سے معروف کرخی کا بھی، کیونکہ ہم سنی بخیل نہیں، اس نسبت سے حضرت معروف کرخی کا بھی. اب آپ ذرا غور کیجئے، سیدنا معروف کرخی، میں دوبارہ حوالہ پڑھتا ہوں، ذہن تازہ کریں، فرمایا قبر معروف تریاق المجرد، یہ امام زہبی لکھ رہے ہیں، بالکل یہ دونوں سب کلاس فیلو ہیں، ابن کثیر، علامہ زہبی، سب کلاس فیلو ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی کی قبر دعا کی قبولیت میں آزمودہ ہے، یرید اجابت دعا مضطر، کہ جو پریشان حال دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو فرمایا وہ ان کی قبر پر، لأن بقاء مبارکا، تم کہتے دو تبرک نہیں، فرمایا اس لیے کہ جہاں حضرت امام علی رضا آرام کر رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا، فرمایا آپ نہیں،
آپ تو برکت والے ہیں،
جس زمین پر آپ آرام کر رہے ہیں دور دور تک آپ کا حرم مبارک، دور تک وہ چار دیواری. علامہ ابن علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ لأن بقاع مبارک، اس مبارک فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا پورا برکت والا ہے. برکت کا معنی میں نے بتا دیا، غور کریں. فرمایا یستجاب عندها دعاء، فرمایا قبر تک بھی نہ پہنچ پاؤ ان کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے. ان کے دروازوں تک بھی پہنچ جاؤ، ان کے جوار میں جو ان کے ساتھ جوائن ہیں چیزیں، یعنی وہ بادشاہ خود کیسا کہتے بدن میں کیسی برکت ہو سکتی ہے. میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کیا فرمایا تھا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مبارکہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے برکت والا بنایا. قرآن کہتا ہے نا، حضرت عیسیٰ نے انجیل کو وہاں پر مبارک نہیں کہہ رہے ہیں، فرمایا وَجَعَلَنِي، بنا دیا اللہ نے مجھے مبارکہ سر سے لے کر پاؤں تک برکت والا. یعنی دیکھو اصل میں اللہ کا دین ہی برکت ہے، لیکن اللہ کا دین جس کے سینے میں جاتا ہے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. اللہ کی وحی جن کے سینوں میں گئی وہ نبی برکت والے، وہ وحی جس کتاب میں آئی وہ قرآن، وہ انجیل، وہ توریت برکت والی، وہ جہاں پڑھی گئی وہ مدرسہ اور مسجد برکت والے، جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ اولیاء علماء برکت والے، جب وہ قبر میں گئے تو وہ مٹی بھی برکت والی، وہ محلہ بھی برکت والا، ان کا نام بھی برکت والا. لیکن کیسے شرک ہو سکتا ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیسے آپ تبرک کو شرک کیسے؟ اب آگے چلیے ذرا، میں ایک حوالہ مزید پڑھ دوں حضرت معروف کرخی کا جو علامہ شامی نے لکھا ہے، کیونکہ معروف کرخی حنفی تھے، فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کیونکہ بڑے نظریاتی حنفی ہیں نا، انہوں نے جب فتاوی شامی رد المحتار کو لکھا نا تو پہلے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مقدمہ لکھا شروع میں، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے. تو علامہ شامی کا جو مقدمہ ہے اس کی خصوصیت یہ کہ اس میں امام اعظم کا پوری بایوگرافی لکھی انہوں نے، اور بڑے بڑے اولیاء جو حنفی گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء جو حنفی گزرے ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی حنفی گزرے ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ نے یہ بات وہاں پر ذکر کی اور اشاع فرمایا کہ حضرت سیدنا مولا امام علی رضا حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ، فرمائے یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی قبر شریف پر حاضر ہو کر دعا کی جائے، اور بالخصوص فرمایا بارش کی دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین لوٹنے سے پہلے ہی بارش عطا فرما دیتا ہے. یعنی بارش کی قبولیت کے لیے آپ کی قبر شریف سے سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کا مزار شریف، یہ بڑا تریاق ہے اور بڑا مجرب ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اور بات کو اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ العزیز. میرا جی چاہتا ہے کہ اس موضوع کو میں جمعے کے اندر بھی، کیونکہ اس کو میں ہم کنٹینیو کریں گے، جو باتیں اس میں مختصر آ رہی ہے انشاءاللہ جمعے کے دن اس کی ہم تھوڑی مزید وضاحت کریں گے. تو یہ حضرت سیدنا امام علی رضا کے فیض یافتہ لوگوں میں سے، امام احمد بن حنبل فیض یافتہ لوگوں میں سے. اور اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. امام اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف نوی جلد کے اندر بھی، فتاوی رضویہ شریف نوی جلد میں میرے دوست بزرگوں یہ نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نشاپور تشریف لائے تھے، امام مسلم کا علاقہ ابھی موجودہ ایران کے اندر یہ نشاپور، وہاں جب آپ تشریف لائے تھے تو تقریباً ہزاروں کا مجمع تھا محدثین کا، اور حضرت امام علی رضا اپنے خچر پر، جو سواری تھی آپ کی اس پر آپ سوار تھے، اور اس پر جو آپ کی چیئر رکھی ہوئی تھی اس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ڈولی تھی، جو کجاوہ تھا اس کا پردہ گرا ہوا تھا، اور آپ جب اس مجمع کے اندر آئے تو علماء چاہتے تھے کہ وہ آپ کے چہرے کا بھی دیدار کریں اور آپ سے حدیث پاک بھی سنیں جو آپ نے اپنے والد گرامی حضرت موسیٰ کاظم سے سنی ہے، اور حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے سنی ہے. اور امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی امام باقر سے سنی ہے، امام باقر نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی ہے، اور امام زین العابدین نے وہ حدیث پاک اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین سے سنی ہے، اور سیدنا امام حسین نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے سنی ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں سمعت حبیبی مصطفیٰ، میں نے اپنے محبوب رسول کریم سے سنا ہے، اور رسول کریم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر آ جاتا ہے وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو علامہ صاحب سنن ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر گویا کہ نقل کیا، وقت ہمارا زیادہ ہو گیا ہے تو میں ذرا اس کو اسی متن کے بغیر صرف اردو زبان میں جو اس کے حوالے ہیں وہ میں پڑھتا ہوا آپ کے سامنے جا رہا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک کیونکہ سند کے ساتھ آئی ہے اور یہ اتنی کھری سند ہے حضور تک کہ اس میں کذب کہیں نہیں ہے، کیونکہ رسول یعنی ایک بات کسی بزرگ کی بات کوئی دوسرا بیان کرے تو کتنے قدر، آج اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پہنچانے والے لوگ زندہ نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ضرور ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ جو اعلی حضرت کے شہزادگان کی صحبت میں تھے، اور اعلی حضرت کے شہزادگان اور خلفاء وہ ہیں جو اعلی حضرت کی صحبت میں بیٹھے، تو گویا کہ بڑے بزرگوں کی بات جب واسطوں سے آتی ہے تو اس کی قدر کے لیے بندے کے اندر ایک بڑی نورانیت کہ ہاں یہ تو بات بالکل سند سے آئی، واہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، بندے کو ایمان پر استقامت ملتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی باتیں سے بڑی سچی بات کس کی ہوگی؟ کبھی بیان کرنے والا کمزور حافظے کا بھی ہوتا ہے، کمزور دل بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا تقویٰ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو سند امام علی رضا کی ہے اس میں تو کئی کسی حوالے سے جھول نہیں ہے۔ یہ جو چین ہے، چین اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسلہ، انگلش میں آپ کہتے ہیں چین، چین جو ہوتی ہے چین، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں سلسلہ۔ چین جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں زنگ لگ سکتا ہے، لیکن ایک سونے کی چین ہوتی ہے گولڈ چین، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسلہ۔ تو زہب کہ جس میں کھوٹ نہیں، تو جس سند کے اندر اہل بیت کے افراد آئے یہ اتنی کھری اور نکھری بھی سند ہے، کیونکہ تمام اپنی جگہ کے اولیاء اصفیاء متقی سب سے بڑے سچے، تو ان سے جو روایت آتی ہے خود یہ ذات میں بھی اعلیٰ، شرف میں بھی اعلیٰ، علم میں بھی اعلیٰ، تو اس سے بڑی سچی بات کون حضور کی بیان کرے گا؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سلسلۃ الذہب۔ اور یہ جو سند ہے نا اوپر تک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر یہ کسی پاگل کے اوپر پڑھ دی جائے نا، فرما لو قرأت هذه الاسناد على مجنون، فرما اگر یہ نام مبارک جو ترتیب کے ساتھ ہے یہ کسی مجنون پر پڑھ دیا جائے تو اللہ اس کے جنون کو دور کر دے۔ اعلی حضرت اس بات کو فتح رضویہ شریف 9 جلد کے اندر اس بات کو بڑے واضح طور پر لکھا، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا سنو آل محمد کون ہے؟ فرمایا یہ آل محمد اصحاب محمد بھی ہیں اور حضور کی اولاد ہیں۔ فرمایا یہ اصحاب عیسوی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں، یہ تو حضور کی اولاد اور حضور کے اصحاب ہیں۔ اور فرمایا کہ ناموں کی تاثیر ذات کے ساتھ ہوتی ہے، ذات کی تاثیر ناموں کے ساتھ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ نام ہے، یعنی جہاں پر اعلی حضرت نے کفنی لکھنے کا حکم بیان کیا نبی جن میں، کفنی لکھنے کا یعنی مردے کے کفن پہ جو لکھتے ہیں اس کا جو حکم اعلی حضرت نے جواز کا فتویٰ دیا، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو اعلی حضرت جب سوال ہوا کہ میت پر لکھنا کیسا ہے، تو فرمایا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر تو میت کا جسم پھٹ جاتا ہے آثار، تو فرمایا انگلی سے لکھ دیا جائے یا پھر تاک بنا لی جائے، اور تاک کے اندر جناب جو ہے کہ وہ تبرکات رکھ دیے جائیں۔ پھر سارے حوالے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمائے ہیں، اور اس کے ضمن کے اندر آپ نے حضرت امام علی رضا کا ذکر کیا کہ جس وقت حضرت امام علی رضا آئے تھے نیشاپور، تو اس وقت بڑے بڑے محدث یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کی، خود وہ بہت بڑے حدیث کے امام تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کی زبان سے وہ حدیث سے پاک سنیں کہ جو آپ نے اپنے ابو سے، پھر انہوں نے اپنے ابو سے، پھر انہوں نے اپنے ابو سے، پھر انہوں نے اپنے ابو سے، یہاں تک کہ رسول اللہ سے سنی گئی ہے۔ ہم وہ بات سننا چاہتے ہیں تاکہ زبان آپ کی ہو، آواز آپ کی ہو، نام آپ کا ہو، آپ کے بزرگوں کا ہو، تو ہمارے دلوں کو جلا ملے۔ تو علامہ اعلی حضرت نے لکھا، اور پھر آگے چل کر تمام کتاب علامہ ابن حجر حیثمی نے جو اہل سنت کا مقدمہ ہے السبائق کے اندر لکھا ہے، میرے دوستو بزرگو، کہ اس میں جب حضرت، اب ذرا توجہ سنیے گا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس میں کہ جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری اور آپ کا خچر اس مجمع کے اندر آیا تھا، تو روایت کے الفاظ ہیں تعلق ائمت السلف باللجام الدابہ،
بڑے بڑے عظیم محدثین حضرت امام علی رضا کے سواری کی لگام کو پکڑ کے چل رہے تھے،
یہ انکساری کی انتہا ہے، یعنی وہ پیدل تھے، امام صاحب سواری پر تھے، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء اور ائمہ آپ کی سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، تو سواری کی لگام کو غلام پکڑتا ہے، فقیر پکڑتا ہے، چھوٹا پکڑتا ہے، عاجز پکڑتا ہے، حقیر پکڑتا ہے، نوکر پکڑتا ہے، تو اب یہ روایت ہے وہ تعلق ائمت السلف، فرمایا ادھر کون نوکر بن رہا تھا، کون فقیر بن رہا تھا، کون ان کا مسکین بن رہا تھا، کون بن رہا تھا؟ یحیی ابن یحیی، امام بخاری کے استاذ، یحیی ابن یحیی، اسحاق بن راویہ، احمد بن حرب، محمد بن رافع، یہ اپنے وقت کے چوٹی کے یہ امام بخاری کے استادوں میں سے، آپ بخاری شریف کھولیے، آپ اپنے استادوں سے بخاری پڑھتے ہیں، آپ بخاری کھولیے، امام بخاری حدیث کو چلاتے ہیں نا، اپنی سند کو شروع کرتے ہیں تو اکثر سند امام بخاری کی ہوتی ہے، جس حدیث ابھی لا رہے ہیں حدیث کا ٹیکسٹ تو بعد میں آئے گا، پہلے راوی لاتے ہیں، تو فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن یحیی، یہ وہ تھے، بخاری کی جان ہے یہ، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے استاد یحیی ابن یحیی نے، حدثنا یحیی ابن، حدثنا وقیع بن جراح، حدیث مجھے بیان کی ہے میرے استاد وقیع بن جراح نے، تو امام بخاری کے وہ استاد کہ جس کو امام بخاری اپنی کتاب جو ان کی صلاحیتوں کا شاہکار ہے، جو لوگوں کے سامنے لاکھوں کروڑوں حدیث کی کتابیں لکھی گئی لیکن امام بخاری کی کتاب سب سے اونچی آئی، تو وہ اپنی اتھارٹی، اپنا مقام، اپنی حیثیت بتاتے ہوئے چن کر استاد لاتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں جس سے میں حدیث لا رہا ہوں ایسا کوئی نہیں لا سکتا، تو پہلا نام ہی یحییٰ ابن یحییٰ کا لکھتے ہیں، اور یہ یحییٰ ابن یحییٰ حضرت امام علی رضا کے خچر کے لگام کو باندھ ہاتھ سے پکڑ کر غلاموں کی طرح، مسکینوں کی طرح، فقیروں کی طرح، نوکروں کی طرح آگے چل رہے تھے۔
ہم جاہل بیکار لوگ ہیں، ہمیں اس حوالے کی عظمت ہی نہیں، عظمت ہوتی نا تو میرے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایسی بڑی بات ہے جس کو ذوق لگے وہ یہ موضوع تقریر کرنے کا ہے، کوئی کسی کے پاس خوشبو ہو تو لوگوں کو سنگاتا رہے، وہ تو خوش تنہائی میں بیٹھ کے سنتا رہے، کیا بات ہوا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔
آج ہماری فکر گھٹیا، ہماری خوراک گھٹیا، ہماری سوچ گھٹیا، ہماری صحبت گھٹیا، ہم کسی کی قدر کا اندازہ نہیں کر پاتے۔
اب ذرا سننا یحیی ابن یحیی پر، میں جمعے کے دن تفصیل کروں گا، لیکن یہاں پر یہ یحیی ابن یحیی جس نے حضرت امام علی رضا کی خچر کی لگام کو پکڑا، محدث، مورخ، صاحب مسند، جنہوں نے حدیث کی مسند کتاب لکھی ہے، اسحاق بن راویہ، اپنے وقت کا بڑا مورخ، بڑا محدث، یہ جتنے لوگ کھڑے نا سب سے بڑا امام اس میں یہ ہے اسحاق بن راویہ، اور یہ حدیث کے الفاظ، اسحاق بن راویہ، اسحاق بن راویہ محدث مورخ، میں یہاں پر ذرا رکھنا چاہتا ہوں، یحیی ابن یحیی کا میں نے آپ کو مقام بتایا، کچھ پلے پڑھنا، یحیی ابن یحیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، بخاری کے پہلے حدثنا یحیی، امام بخاری کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی ہے میرے استاد یحیی ابن یحیی نے، یحیی ابن یحیی کون ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ان کا جبہ تھا، امام احمد اپنے سر پر رکھ کر اس کو دعا کرتے تھے، کون کرتا تھا جانتے ہیں امام احمد کون ہے؟ تو یہ واسطہ در واسطہ امام علی رضا تک پہنچی آپ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ امام علی رضا کے خچر کی لگام کو پکڑا یحیی ابن یحیی نے، اور یحیی ابن یحیی خود اتنے، میں نے پہلے کہا تھا فیض یافتہ لوگوں سے آقا کا مقام پتا چلتا ہے، یحیی ابن یحیی خود اتنے بڑے ولی ہیں کہ امام احمد بن حنبل جیسا ولی ان کے جبے سے تبرک لیتا ہے، ان کے جبے سے تبرک لیتا ہے، اور امام احمد خود کتنا بڑا ہے یہ بھی سنیے پھر آپ، یعنی جو امام احمد بن حنبل یحیی ابن یحیی کے جبے سے تبرک لے، اور وہ یحیی ابن یحیی حضرت مولا علی رضا کی سواری کو نوکروں کی طرح رسی پکڑ کر گردن جھکا کر چلے،
تو یہ یحییٰ ابن یحییٰ جس کے آگے نوکر امام محمد ہے، وہ مولا امام علی رضا جس کے آگے نوکر یحییٰ ابن یحییٰ ہے، اور وہ یحییٰ ابن یحییٰ جس کے آگے نوکر امام محمد ہے، اور یہ امام احمد کون ہے؟ ان کے استاد امام شافعی ہیں. امام شافعی نے خواب دیکھا مصر میں، اور اپنے شاگرد امام محمد بن حنبل کو، ان کا مرتبہ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں تقریر کیوں لمبی ہوتی ہے، میں نے کہا چوزے آگے بیٹھے ہوتے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تو پھر پیچھے جاؤ سب کے حالات بتاؤ، لیکن غور کریں میرے دوستو، یہ اکیلے کی بات، یہ باتیں یاد رکھا کریں. چہروں پر ایسی افسردگی لے آتے جیسا کہ کچھ پتہ ہی نہیں، لاکھوں دفعہ ان کا ذکر ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل دیکھو، اللہم صلی علی محمد و علیہ وسلم، حضرت امام علی رضا کے نوکر بن گئے حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ ابن یحییٰ کے نوکر ہوئے امام محمد. کیسے نوکر ہوئے؟ کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کا ایک جبہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبہ تھا، اور وہ جبہ امام احمد بن حنبل اٹھا کر کہتے تھے، یا اللہ یہ یحییٰ ابن یحییٰ کا جبہ ہے، مجھے بخش دے. صاحب مسند امام احمد، حدیث کی سب سے بڑی کتابوں میں سے صاحب مسند امام احمد، اور خود امام احمد کتنے بڑے ولی ہیں، ان کے استاد جن کو یہ خود ولی کہتے ہیں امام شافعی. امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں؟ امام شافعی نے خواب دیکھا اور اپنے غلام سے خط لکھوایا، خط لکھوایا اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے شافعی، اپنے شاگرد احمد کو کہو کہ اس پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. اور یہ دونوں ٹاپ کے اولیاء ہیں، اولیاء امام شافعی وغیرہ. سید نفیسہ کے ذکر میں نے امام شافعی، امام احمد نے اس خواب میں سرکار کی زیارت کی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی سے کہا، شافعی اپنے شاگرد امام احمد کو کہو اس پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، لیکن وہ سنبھل کر رہے، کامیاب وہی ہوگا. خط لکھ کر آپ نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعے بغداد بھجوایا. امام احمد نے پڑھا تو رونے لگے. یہ دور تھا مامون الرشید کا، مامون الرشید کا دور، جس دور میں حضرت امام علی رضا شہید ہوئے. مامون الرشید بیٹا ہے ہارون رشید کا، ٹھیک ہے جی. مامون الرشید کے دور میں ایک بڑا غلیظ فتنہ کھڑا ہوا جس کو اس نے خود ہوا دی، لیکن اس کو مسلمان امام علی رضا نے کیا. اس نے خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا، معتزلہ فرقہ، بس سنتے چلیں، خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا تھا، اور یہ اسلام کے عقیدے سے ایسے ٹکراؤ تھا جیسا کفر ایمان سے ٹکراؤ ہے. بہت سے لوگ بادشاہ کے ہاتھ کا رومال بن گئے سیاسی پارٹی میں ہونے کی وجہ سے، لیکن کچھ ایسے تھے جو کربلا کے حربین یزید کی طرح رہے. ان میں، کیونکہ کربلا تو ہر دور میں ہوتی ہے نا، ہر دور میں ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، وہ امام احمد بن حنبل تھے. امام احمد بن حنبل نے فتح، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ وہ بوجھ اٹھا سکتے تھے، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو دین کی آزمائش کا بوجھ تو حسین ہی اٹھا سکتے تھے، علی اصغر ہی اٹھا سکتے تھے، علی اکبر ہی اٹھا سکتے تھے، بدر و حنین والے اٹھا سکتے تھے، صحابہ اہل بیت تھا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم مشقت کا سوال نہیں کر رہے، لیکن ایک بات کر رہے ہیں میرے دوستو بزرگو. امام احمد بن حنبل کو گورنمنٹ نے ایف آئی آر وارنٹ جاری کیے، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ایسے اس کی صفات غیر مخلوق، لہذا کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن غیر مخلوق ہے. یہ آپ نے فتویٰ دیا. یہ فتویٰ ایسا تھا کہ اسٹیٹ ایک طرف تھا، بڑے بڑے مولوی مامون رشید کی جھنکار پر چلے گئے اور بک گئے. آج ان کا نام غداروں میں آتا ہے. امام احمد کو کوڑے مارے گئے، لیکن آج ان کا نام مسجدوں کے میناروں پر لکھا جاتا ہے. ہاں، آج ان کی قبر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ جاتے ہیں اور قدموں کو چومتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو گھر سے پکڑا گیا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے. آپ کی نہ امامت کا خیال رکھا گیا، نہ آپ کے علم کا. 12 لاکھ حدیث کا حافظ، کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک اپنی جگہ گھر میں رکھیں آپ، 12 لاکھ حدیثیں راویوں کے ساتھ، ایک حدیث میں کم سے کم 4 راوی تو ہوتا ہے، 3 تو ہوتا ہے، 3 کو ضرب دو 12 لاکھ سے، متن حدیث 12 لاکھ، راوی ایک حدیث میں 3 راوی اگر ہے تو 3 کو ضرب دو 12 لاکھ سے،
ہر ایک کی بایوگرافی کو یاد رکھنا، اس کے استاد، اس کے خاندان، یعنی کمپیوٹر آپ کی ہارڈ ڈسک ہینگ کر جائے، یہ اللہ نے سینہ اور دماغ امام احمد بن حنبل کو عطا فرمایا، کیونکہ یہ چاہنے والے مولا علی رضا، یہ خیرات اہل بیت کی، بولو سبحان، یہ خیرات اہل بیت کی، سرکار امام جعفر صادق کی، میرے آقا امام باقر کی، باب العلم مولا کائنات کی. امام احمد بن حنبل کو اتنا مارا گیا کہ اللہ اکبر، ان کی تعداد کوڑوں کی ہزاروں میں تھی. آپ کے شاگرد کچھ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ رکھے تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا، بڑی بے دردی سے مارا گیا. لیکن حال یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل کا مناظرہ ہوا مامون کے دربار کے اندر، اور امام احمد کے ایسے زبردست استدلال تھے کہ مامون نے جتنے چمچے ملا اور جالی پیر پالے ہوئے تھے، جیسے جالی پیر نہیں، جالی پیر جالی ملا پالے ہوئے تھے جو تاؤڈ بنتے ہیں اور پھر وہ عقیدوں کو ہلاتے ہیں، تو امام احمد نے مناظرے کے میدان میں ان کی چھٹی کر دی. اللہ نے حالات بدل دیے. یہ حالات تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، حالات اجر بہت لمبا ہوتا ہے. ہاں، اور غداری تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لعنت ہمیشہ کے لیے. ہر نے ایک، ہر نے کتنی دیر کی وفاداری کی، آئے آخری دن تھے، ایک گھنٹے کی پوری ان کی زندگی کی کہانی، ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں. حضرت ہر کو اگر آپ دیکھیں، مطالعہ کریں آپ، وقت بہت لمبا ہو رہا ہے، لیکن وفادار میں حضرت ہر کو دیکھیں، پوری زندگی ان کی 40 سے 50 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، پوری زندگی ان کی. اور اس میں آپ دیکھیے، آج 1500 سال ہو گئے، جہاں صحابہ کا نام لکھتے ہیں وہ حضرت ہر کا نام لکھتے ہیں. وفاداری ایسی چیز ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوس میں نہیں آنا چاہیے، لیکن سختی کا سوال اللہ سے نہیں کرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ میرے دل کو پلٹ نہ دینا. ہدایت کی بات پڑھنے کے باوجود میرے بھائیو دل پلٹ جاتا، جاننے کے باوجود زبان پر ہوس آ جاتی. عمر بن سعد نہیں جانتا تھا حسین کون ہے، ہوس آ گئی. دو ایکڑ زمین پر انہوں نے امام حسین کا سودا کر دیا. اس لیے دعا ہمیشہ مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جب تو نے اس میں ہدایت دے دی ہے تو اس کو پھر گمراہ نہ کرنا. یا مقلب القلوب، گھبرا کر میرے دوستو، ڈر کر، شاہ صاحب ہونا، عالم ہونا اپنی جگہ پر، لیکن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یا رب العالمین، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیر دیتا ہے اللہ. ثبت قلوبنا علی دینک. مولا ہم بہت کمزور ہیں، جیسا ابھی سوچ رہے ہیں 5 منٹ کے بعد ایسا نہیں سوچ سکتے. مولا ہم اپنے ایمانوں کو تیرے ہاتھ میں کرتے ہیں، ہم تیری خفیہ تدبیر کو نہیں جانتے. مولا ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، تیرے محبوبوں کی بے ادبی سے نفرت کرتے ہیں. مولا کسی پر تنقید ہم تکبر پہ نہ کریں، خود بھی ڈریں کہ کبھی ہم ایسا بک نہ دیں. کسی پر تنقید کی جائے تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں، خود کو پارسا سمجھ کر اس پر تنقید نہ کریں، کیونکہ وہ حالات ہم پر بھی خدا نہ کرے گزر جائے، اور جبا قبا ٹوپی وہ بھی پہنا ہے، اس ہم نے بھی پہنا ہے. تو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت میں رکھنا. آپ نیک لوگ ہیں، آمین کہیے اس میں. امام بن احمد بن حنبل جب کامیاب ہو گئے تو امام شافعی نے اپنے شاگرد کو دوبارہ بھیجا تھا اور کہا خط پڑھنا نہیں، جا کر سیدھا میرے شاگرد احمد کو دینا. امام احمد بن حنبل کے پاس جب خط پہنچا تو وہ رونے لگے، لیکن اس میں خط میں قسم دی تھی امام شافعی نے. اور پتہ ہے کیا کہا تھا امام شافعی نے؟ فرمایا تھا، بیٹا جس جبے میں تجھے مارا گیا ہے نا، جو قمیض تو نے پہنا تھا، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو تجھے مارا گیا ہے نا، وہ کرتا چھپا کے مجھے بھیج دے. امام احمد روئے، روئے پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ امام شافعی کا رتبہ جانتے تھے. اب اس میں تھوڑا سا میں پیچھے آتا ہوں امام احمد کی روح کے لیے، کیونکہ غوث پاک ان کے مقلد ہیں. کیونکہ امام احمد خود جانتے تھے کہ میرا استاد امام شافعی بہت بڑا ولی ہے. ایک دفعہ امام شافعی کے بچوں نے امام شافعی سے کہا کہ آپ اپنے شاگرد احمد کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ علم میں بڑا بڑا ہے، بڑا متقی ہے، کبھی اس کو کھانے کے لیے بلائیں. اب بات کو یہاں روک کر ذرا میں پیچھے آ رہا ہوں کہ امام احمد روئے کیوں اس خط کو پڑھ. امام احمد کو خط لکھا امام شافعی نے، مصر بلایا دعوت پر. امام احمد پہنچ گئے، کھانا جب لگایا گیا نا
تو امام احمد بن حنبل نے بیٹھنے کے ساتھ کسی کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیا، یہ بھی ڈالا وہ بھی ڈالا وہ بھی ڈالا. اب بچے دیکھ رہے ہیں یار ہمارا باپ تو ان کی اتنی تعریف کرتا تھا کہ یہ مسلم امام احمد کے مصنف امام احمد امام احمد بن حنبل. تو امام شافعی کے بچے کہنے لگے ہم تو اپنے استاد باپ سے کہتے تھے کہ تم اپنے ہمیشہ اپنے شاگرد کی تعریف کرتے ہو، اس کو تو کھانا بھی نہیں آتا ہے، یہ تو یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، انتظار بھی کسی کا نہیں کیا. امام شافعی چپ رہے، کچھ نہیں کہا. رات جب ہوئی تو بچے جو تھے وہ دروازے میں سے دیکھتے رہے کہ یہ رات کیسی گزارتا ہے. کہا رات بھر سوتا رہا. صبح جب ہوئی تو والد صاحب کو پکڑ لیا امام شافعی کو، کہنے لگے ابا حضور یہ عجیب ہے، تم ان کی تعریف کرتے ہو بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کو تو نہ کھانا آتا ہے، پوری رات سو بھی رہا تھا. امام شافعی نے کہا کہ میں خود اس سے پوچھوں گا اس نے یہ کیا کیا ہے. بلایا تو امام احمد سے کہنے لگے کہ یہ کیا کیا احمد تم نے؟ امام احمد بن حنبل تو یہ پہلے نہیں بتا، جب سختی کی تو فرمایا کہ حضور جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا نا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ کھانا کھانا نہیں، اللہ کا نور لگا، کیونکہ وہ آپ کے دسترخوان پر تھا نا، تو آپ کا کسب کتنا حلال ہے، آپ خود کیسے متقی ہیں، اور وہ آپ کا دسترخوان تھا اور اس صاحب تقوی کا دسترخوان تھا جو امام شافعی ہے، تو وہ کھانا روٹی نہیں تھا، وہ کسب حلال کا وہ نور تھا. میں نے کہا جتنا میں سمیٹ لوں. فرمایا میں رات کو سویا اس لیے نہیں اور تہجد نہیں پڑھا اس لیے کہ حضور رات بھر میرے ذہنوں میں سوالات جو پھنسے ہوئے تھے وہ اس خوراک اور آپ کے گھر کا پانی پینے کی برکت سے شرح صدر ایسا ہوا کہ میں یہ سوال بھی سمجھتا رہا، اس کا جواب بھی سمجھتا رہا، سوال بھی سمجھتا رہا، جواب بھی سمجھتا رہا. یہ میں نے آپ کے ذہنوں کے مطابق ان کی کرامت. تو یہ امام شافعی کا رتبہ ہے، اور یہ امام شافعی امام احمد کو لکھ رہے ہیں کہ بیٹا جس جبے میں تجھے مارا گیا نا، اور لوگ تو تیرے مرتبے کو نہیں جانتے، لوگ تو سمجھتے ہیں تیری توہین ہو گئی ہے، لیکن مجھے وہی کوڑا لگا ہوا جبا ایسے ہی بغیر دھوئے واپس کرے گا. ایسا نہیں کہ میں نے منگایا ہے تو ذرا دھو کر تو خوشبو لگائے، نا 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 نا، کوئی خوشبو نہیں. جیسے اس پر مٹی لگی ہوئی ہے، تختوں کی رگڑے لگی ہوئی ہیں، زمین کی رگڑے لگی ہوئی ہیں، ویسے ہی کپڑا میرے پاس بھیج، اس پہ کیچڑ لگا ہوا جو بھی بھیج میرے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے کاغذ میں اس کپڑے کو چھپایا کہ کہیں وہ غلام مذاق نہ سمجھے، اور انہوں نے خط چھپایا کہ خط پڑھنا نہیں، یہ ہوتی راز کی باتیں. انہوں نے بہت بڑے کپڑے کے اندر اس کاغذ میں اس کپڑے کو چھپایا اور غلام کو تاکید کی کہ یہ درہم اپنے جیب میں رکھ، لیکن اس کو کھولنا نہیں. وہ جب لے کر گئے تو اس کو بھی جستجو تھی کہ اس میں ہے کیا، اور اس میں کیا تھا یہ ہے کیا، کیونکہ دونوں اپنے وقت کے امام. کہتے ہیں جب وہ لے کر گئے تو یہ تمام آپ امام احمد بن حنبل کی جو بھی سوانح حیات پڑھیں، میں کس کتاب کا نام لوں، خطیب بغدادی کو پڑھیں، فلاں پڑھیں، فلاں پڑھیں، آپ امام احمد کی جو بھی بایوگرافی پڑھیں گے اس میں یہ واقعہ سر فہرست ہیں. اتنے اتھینٹک بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اور خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اب تک سانس دی کہ جو اندر آ رہی اور جا رہی ہے، کہ مجھے اللہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ واقعہ بیان کرنے کا، وفاداری کا بیان کرنے کا اللہ نے مجھے توفیق دی. اللہ اس کے صدقے مجھے ایمان پر مارے، ہم سب کو ایمان پر اللہ خاتمہ کرے، جو بقیہ زندگی ہماری رہ گئی لالچ اور حوث سے اللہ بچائے، اور اہل بیت کے قدموں میں اللہ ہمیں رکھے، صحابہ کے قدموں میں رکھے. امام شافعی نے پتا ہے کیا کیا، آپ حیران ہو جائیں گے کیسے قدر والے لوگ. امام شافعی جو ان کے استاذوں کے استاد، خود ولی، انہوں نے شاگرد کو کہا جا پانی لے کر آ، وہ گیا گلاس میں، فرمایا نہیں، بڑے وہ بڑے مشکیزے میں پانی لایا، انہوں نے تھال منگایا، تھال رکھا اور کاغذ کھولا اور جبا نکالا امام شافعی نے، جبا اس میں ڈالا. کون آج امام شافعی کا نام دعا میں دو، منت میں نام دو، اللہ قبول کر لیتا ہے، اتنے بڑے ولی ہیں. انہوں نے تھال میں وہ جبا ڈالا، میرے بڑے بھائیوں، بچوں، بزرگوں، اور مشکیزے سے پانی ڈالا. جب لپالپ بھر گیا نا تو اپنے دونوں باوضو تھے ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد اس کپڑے کو ہلایا، جب اس کا پسینہ یا جو بھی اوپر آیا آپ نے گلاس اس سے بھرا اور پینا شروع کیا. فرمایا پیو یہ پانی برکتی ہے، یہ میرے اس شاگرد کے بدن سے لگا ہے جو رسول اللہ کے دین کی وفا کے لیے دے رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں میرے دوست. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور اس حوالے پر ختم کر رہا ہوں. حضرت امام علی رضا کے سواری کی لگام پکڑی یحییٰ ابن یحییٰ نے، نوکر بنے یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ ابن یحییٰ کے جبے سے برکت لی امام احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل کے جبے سے برکت لی ان کے استاد امام شافعی نے. ایک اور حوالہ وہ جمعے کے لیے رکھا ہوں میں نے، وہ علامہ عینی نے بڑی ٹکا کر بات لکھی ہے، وہ میں اس میں نہیں پڑھوں گا، امام احمد کی. اب آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل، تین بندوں کا نام ہے، دو کے بعد کرتا ہوں، تیسرے کو جمعے کے دن چھوڑتا ہوں. اسحاق بن راویہ کا حوالہ میں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ اکبر. اب بھی اگر کسی کا دل پھٹ کر اہل بیت کا نعرہ نہ لگائے تو میں حیران ہوں. جو اسحاق بن راویہ نے لگام ایسی پکڑی تھی اور ایک جملہ کہا تھا، اس حدیث کو سنانے کے لیے ایک واسطہ دیا تھا، ایک واسطہ دیا تھا امام علی رضا کو، کوئی عام مولوی صاحب نے نہیں، صاحب مسند. بعض علماء نے ان کو علم حدیث میں امام علی رضا سے بڑا بھی لکھا ہے. بعض علماء نے محدث و مورخ اسحاق بن راویہ کو علم حدیث میں امام علی رضا سے بڑا بھی لکھا ہے، لیکن وہ نسبت خون علی اور خون زہرا کا ادب آپ دیکھیے، اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، اس کے لیے خاص مزاج چاہیے اور تازگی چاہیے کہ جب حضرت امام علی رضا نے جب وہ پردہ ہٹایا تھا نا ڈولی کا، اور اس وقت جو لوگوں پر کیفیت بنی تھی، تو حدیث کو سننے، یہ نہیں کہ حدیث سنائے، بلکہ ایک واسطہ دیا تھا آپ نے، ایک لفظ بولا تھا، وہ انشاءاللہ میں جمعہ پڑھوں گا. اور واسطہ دیا بھی کس نے تھا؟ حضرت محدث صاحب مسند، صاحب مسند، حضرت ان کی پوری حدیث کی کتاب مسند، حدیث کی کتاب پوری مسند. اور آپ اسحاق بن راویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں. لیکن میں یہ دو کا حوالہ پیش کر رہا تھا، ایک تو میں نے پڑھ دیا یحیی ابن یحیی، ایک امام احمد. امام احمد نے یحیی ابن یحیی کے جبے سے برکت لی، اور یہ تینوں، امام احمد نہیں، اسحاق بن راویہ اور یحیی ابن یحیی اور دیگر محدثین نے لگام پکڑی حضرت امام علی رضا کے خچر کے کی لگام پکڑی. لگام پکڑنا یہ کیفیت ہے، یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک عادت ہے، یہ ایک سبق ہے کہ جو نوکر ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. جو اپنے آپ کو نوکر سمجھے وہ تو ہمارے آقا ہیں، لیکن مجھے کہتے چپ کر، مجھے کیا آقا کہہ رہا، آقا علی رضا کو کہہ، جن کی لگام میں نے پکڑی. اور لاکھوں محدثین، 20,000 محدثین نے وہ حدیث لکھی تھی اس مجمع میں، 20,000 محدثین سب زمین پر ہیں، مٹی میں ہیں، اور امام علی رضا صرف سواری پر ہیں. تو یہ عزت ہے خون رسول کی، یہ عزت ہے شہزادہ بتول کی. اس لیے میرے امام نے کہا نا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. بولیے سبحان اللہ. حضرت یحیی ابن یحیی پر یہ آخری حوالہ سنیے، ان کا قمیض تو فیض کے لیے لیا امام احمد نے، لیکن کمال کا ایک حوالہ علامہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا. تہذیب التہذیب میں ایک حوالہ ہے، ان کے جو علماء یا اساتذہ یا تلامذہ بیٹھے ہیں وہ ذرا سنیں. آپ تہذیب التہذیب آج جا کر گھر میں اٹھائیں، جہاں تہذیب التہذیب ختم ہوتی نا، یہ تو یا کے الفابیٹ پر ختم ہوگی نا، یا آخری ہے، الف سے شروع ہوگا، الف سے جتنے محدث ہیں، با سے جتنے، تا سے، تو یحیی یا سے شروع ہوتا. تو یا کی پٹی میں جب آپ آئیں گے نا، تو یا کی پٹی میں یحیی ابن یحیی کو جو آپ پڑھیں گے نا، تو وہاں علامہ ابن حجر اسقلانی جو ایک محدث اور امام ہے، انہوں نے لکھا کہ بہت بڑے محدث تھے، ان کو بہت بڑی مشکل پڑ گئی اور وہ حل نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں رات کو میں سویا تو مجھے حضور خواب میں آئے. لگام پکڑنے والے کون لوگ ہیں ذرا ان کو دیکھو، مولا علی رضا کون ہے؟ میں نے کہا میں گھٹیا آدمی کیا بتاؤں مولا علی رضا کون ہے، ان کے دربار کی جو خیرات لینے والے ان کو سنو وہ کون ہے. میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی سرکار مولا علی رضا پر کوئی بات کروں، کہ اتنے بڑے بڑے ہمالیہ جن کو دیکھیں تو ہماری ٹوپی گرے. وہ باقاعدہ خچر کے پاؤں دباتے تھے، یہ کتابوں کے اندر ہے. یہ کیمرہ اگر آپ بند کریں تو چیخ بندے کی نکلے، کیا آپ نے مصنوعی لگایا ہوا ہے کہ بندے کو. یعنی یہ محدثین صرف لگام نہیں پکڑ رہے تھے، یہ خچر کے پاؤں بھی دبا رہے تھے. اس کے آگے کا جملہ بولنے کی مجھے کیفیت نہیں، جو آگے محدث نے لکھا ہے. یہ مقام ہے محدثین کی نظر میں اہل بیت کا. بولے سبحان اللہ. خون رسول کا، اولاد زہرا پاک کا رضی اللہ تعالی عنہا. توجہ ہے، ہم ذکر اہل بیت کبھی بھی صحابہ کو گالی دینے کے لیے نہیں کرتے. اس وقت ہمارا سینہ چار یاروں سے بھی بھرا ہوا ہے اور پنجتن پاک سے بھرا ہوا ہے. کسی ایک صحابی کے لیے بھی برائی نہیں، کیونکہ ایک صحابی کے لیے بھی برائی ہوگا اس کو اہل بیت کا فیض نہیں ملے، توجہ ہے، ایک صحابی چڑھانے کے لیے کہہ دوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بغض ہوگا تو وہ لانتی ہے، حضرت امیر معاویہ ان کا بھی بغض ہوگا تو وہ لانتی ہے، تو کہاں مولا علی کا بغض، توبہ استغفراللہ، کہاں کہاں صدیق اکبر کا بغض، یہ تو آخری درجے کے صحابہ میں سے ہیں، یہ تو کے جی ون کے ہیں، وہ تو ساری ڈگریاں لے چکے ہیں، تو جو ابھی آئے ہیں صحابی ہو گئے، ان کی ایک کی بھی توہین بائی سے لعنت ہے، تو جو مولا علی کی توہین کرے معاذ اللہ، یا سیدنا صدیق پاک کی کوئی توہین کرے، عمر پاک کی کوئی توہین کرے، عثمان پاک کی کوئی توہین کرے، علی پاک کی کوئی توہین کرے، ہم آیت تطہیر میں صرف سیدہ زہرا پاک ہی کو قبول نہیں، ان کی اماں جان سیدہ عائشہ کو بھی قبول کرتے ہیں، اور آیت تطہیر میں ہم صرف اماں عائشہ پاک کو قبول نہیں، خاتون جنت صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا الفاطمۃ بدوۃ منی، ان کو بھی قبول کرتے ہیں، یہ سینہ خدا جس کو چن لیتا ہے اس کو عطا، ہم اپنی وہ نہیں کر رہے، تو حضرت یحییٰ ابن یحییٰ دیکھو کیسے کیسے لوگوں نے میرے دوستوں بزرگوں لگام پکڑی تھی، اور ارے لگام کیا پکڑی میرے بزرگوں، تصور میں تو لاؤ وہ خچر بھی کتنا مبارک ہے، مجھ سے بھابھی کہنے لگا یہ کیسے مبارک، میں نے کہا یہ ہمارا مشرب ہے تو چھوڑ دے اس کو، کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ لکھا نہیں ہوتا یہ محسوس ہوتا ہے، لکھنے والی تقریر ختم ہو گئی ہے، یہ محسوس ہے، وہ خچر بھی ہمیں کوئی خچر نہیں، براق ہی لگ رہا تھا نور کا جس پر مولا علی، کہنے کہاں لکھا ہوا، میں نے کہا لکھنے کا تو کیا مانے گا، یہ تو محسوس ہے، لکھنے سے آگے نکل گئے، سنیے میرے دوستو بزرگو، تو حضرت یحییٰ ابن یحییٰ جنہوں نے لگام پکڑی تھی ان کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے تہذیب التہذیب میں کہ ایک بہت بڑے محدث پریشان تھے، ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں، تو سرکار نے ان کو کہا سر الی قبر یحییٰ ابن یحییٰ، اللہ اللہ، حضور نے خود کہا، فرمایا تو پریشان ہے، تو میرے حدیث کا خادم ہے، اٹھ یہاں سے اور جا یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر، جو تو کہے گا خدا قبول کر لے گا، جو تو کہے، علامہ ابن حجر نے لکھا تہذیب التہذیب میں، وہ کہتے ہیں میں صبح گیا اور میں نے یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر حاضری دی، کہتے ہیں میرے ہاتھ چہرے پر آئے نہیں ہیں کہ مجھے خبر پہنچ گئی کہ میری مشکل حل ہو گئی، وہ لوگ میرے بڑے بھائیوں آپ کی عزت میرے سروں پر ہے، میں کیا تقریر کروں آپ سے، وہ لوگ جن کی قبر کی طرف رسول اللہ بھیجیں، جن کی قبر پر پہنچنے سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے لوگ جس کی سواری کے نوکر بن جائے، وہ میرا آقا مشرق کا شہنشاہ، اہل بیت کی آنکھوں کا تارا، زہرا پاک کی آنکھوں کا نور، حضور سیدنا مولا علی رضا، کیا ان کی شان ہوگی اور کیا ان کا مرتبہ ہوگا، کیا ان کا مقام ہوگا، میں تو بس یہی بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتم، حضرت شیخ سعدی نے جملہ کہا تھا، یا اللہ میں تجھے اولاد فاطمہ کا وسیلہ دیتا ہوں، خدایا بحق بنی فاطمہ، اے اللہ میں نکمہ ہوں گناہگار ہوں، لیکن تیرے لیے میں واسطہ دیتا ہوں حسن کا، امام حسین کا، امام زین العابدین کا، میں واسطہ دیتا ہوں بنو فاطمہ کا کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، کہ میں مروں تو مجھے ایمان پر خاتمہ دینا مولا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منم منو دست و دامان آل رسول، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، میری دعا سن یا نہ سن، لیکن میرے ہاتھ میں دامن جو ہے وہ اہل بیت کا ہے، اور ہمیں امید ہے مولا کوئی تجھ پر سختی نہیں، کوئی تجھ پر بوجھ نہیں، کہ جو آل محمد کے دروازے کے نیچے آ جائے اور بنو فاطمہ کے دامن کو پکڑ لے مولا، پھر تو اسے مردود نہیں کرتا، تو اسے رد نہیں کرتا، تو اسے کامیاب فرماتا ہے، اور ہمارے شجرے دیکھیں کیسے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، آمین کہیے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد، شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے، علم حق دے باقرے، علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے، آمین، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب، بے غضب ناراض نہ ہونا، غضب نہ کرنا مولا، عذاب نہ دینا، بے غضب راضی ہو جا، کس کے وسیلے؟ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، آمین، بے غضب ہمارے بچوں سے بے غضب راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے بے غضب راضی ہو جا، ہم سے بے غضب راضی ہو جا، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو اور کاظم، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مل کر کہیے بے غضب راضی ہو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ آئیے میں آپ کو زیارت بھی کراؤں تاکہ ایک مجمع بن جائے، یہ ہے مولا علی رضا کا گنبد، دیکھو زیارت کرو تاکہ دعا میں تاثیر آئے، یہ ہے سرکار مولا امام علی رضا کا مشہد پاک میں گنبد، بولو سبحان اللہ، یہ گنبد، یہ کتاب دیجیے، یہ مشہد پاک میں مولا علی رضا کا گنبد ہے، ٹھیک، زیارت کی آپ نے، اب پڑھیں گے یہ شعر میرے دوستوں کو، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، آمین، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید حمزہ پیشوا کے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یہ آخری حوالہ سنیے تاکہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے، سیدہ زہرا پاک کا گنبد شریف گرایا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، امام علی رضا کا بھی گنبد گرایا تھا محمود غزنوی کے ابو نے، سبکتگین نے، سبکتگین، یہ جمعہ میں پڑھوں گا میں آپ کے ساتھ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کا باپ بغض رکھتا تھا اہل بیت سے، اس نے جب علاقہ فتح کیا مشہد تو اس نے حضرت مولا علی رضا کا گنبد گرا دیا اور ویران کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علماء نے لکھا مستند کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا خواب میں آئے محمود غزنوی کے، فرمایا تم بس کرو گے کہ نہیں بس کرو گے توہین اہل بیت کی، محمود غزنوی ڈر گئے، اور جب غزنی پہنچے تو انہوں نے خوب بڑا گنبد بنایا مولا علی رضا کا، خوب بڑا گنبد بنایا مولا علی رضا کا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت نڈر آدمی تھے، اور وہ سلطان تھا جس سے اسلام کو عزت ملی، آج یہ بر صغیر اگر اسلام کے پرچم سے لہرا رہا ہے تو وہ غزنوی فیض ہے، وہ غوری فیض ہے، اور اس کے پیچھے فیض جو ہے وہ غریب نواز کا فیض ہے، داتا علی حجویری کا فیض ہے، بولیے سن، ابو الحسن خرقانی کا فیض ہے، جنہوں نے گنبد گرائے، کتنا برا عمل ہے۔ ایک آخری حوالہ، یہ فتاوی دار العلوم دیوبند میرے سامنے، فتاوی دار العلوم، دیکھو خالی ہم مذمت نہیں کرتے، اس بات کو پورا لینا چاہیے، یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے، یہ میر کتاب حقانیہ ملتان کتب خانے سے ہے، اس کا میں فتویٰ پڑھ رہا ہوں، اس کے مفتی صاحب ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب، یہ دار العلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی صاحب ہیں، جو سب سے پہلے، اس کے بعد مفتی شفیع کا فتویٰ، تقی عثمانی کے جو والد ہیں مفتی شفیع، ان کا پھر فتاوا جاری ہوا، اس کو پھر عزیز الفتاوہ کہا گیا، یہ فتاوی دار العلوم دیوبند ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی جلد نمبر 5، چڑھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، نہ مناظرے کے لیے، ایک حوالے کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں، اس کا ہے مسائل قبر و دفن، مسائل قبر و دفن، اور میرے دوستو صفحہ نمبر 389 ہے، اس میں مفتی عزیز الرحمان صاحب جو دار العلوم دیوبند کے مفتی ہیں، دیکھیں یہ کہا جاتا نا یہ تو بریلویوں کا کام ہے جناب، یہ تو ان کا کام ہے، میں کہتا ہوں دیکھو سیدنا زہرا پاک کا گنبد گرا ہے، ان کو سب نے برا کہا ہے، صرف ریال کھڑے کرنے کے لیے بات نہ الٹی کی جائے۔ سیدہ زہرا پاک کا گنبد، کیونکہ یہ سارا فیض تو زہرا پاک کا ہے نا، حضرت مولا کی تو اور بھی اولادیں ہیں، لیکن جو یہ نہائے گئے ہیں یہ حضرت زہرا پاک کی وجہ سے، کیونکہ حضرت علی کی تو اور بھی اولادیں رضی اللہ عنہ، لیکن مولا کی اور اولادوں کی وہ عزت نہیں ہے، عزت سے مراد وہ قدر نہیں ہے، جو قدر اللہ نے، قدر ہے لیکن بنو فاطمہ کے مقابلے پر نہیں ہے، کیونکہ جو زہرا پاک کا فیض ہے، بولی سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے لائق قدر ہے۔ میں فتاوی دار العلوم دیوبند پڑھ رہا ہوں صرف اس بات سے کہ یہ الجھاؤ کے مسئلے نہیں ہیں، آواز مل کر اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں اس میں مفتی عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن قبور کا انہدام، یعنی قبروں کو گرا دینا، قبروں کا حکم فقہا رحمہ اللہ نے کہیں نہیں کیا، اور بعض آثار، یعنی بعض روایتوں سے، بعض آثار سے ثبوت قبا معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دلائل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گنبد صحیح ہے، قبا کس کو کہتے ہیں؟ گنبد۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے، لکھتے ہیں لیکن قبور کے انہدام کا حکم فقہا رحمہم اللہ نے کہیں نہیں کیا، یعنی علماء نے کہیں نہیں لکھا کہ قبروں کو گرایا جائے۔ اب قبروں سے مراد کیا ہے، آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور بعض آثار سے ثبوت قبا معلوم ہوتا ہے، یعنی ممبر گنبد بنا، آگے دلیل دیتے، چنانچہ بہت بڑی بات لکھی انہوں نے، چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر پہنچے فلسطین، تو وہاں دو رکعت نفل پڑی اور انہدام قبا کا حکم نہیں دیا، جبکہ ادھر حضرت ابراہیم کی قبر پر گنبد تھا، حضرت عمر نے گرایا نہیں۔ اب ادھر سے وہ جھوٹ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت علی سے گروایا گیا۔ یہ دیکھیے عزیز الرحمان صاحب نے بڑے انصاف کی بات لکھی، سچ بات کہیں پر بھی ہو ہم عزت سے پڑھیں گے، توجہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر پہنچی حضرت عمر، اور وہاں دو رکعت نفل پڑی، پتا چلا قبروں کے پاس نماز پڑھنا شرک نہیں، یہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اور حضرت عمر نے پڑھی۔ اور انہدام یعنی گرانا، ڈسٹروائے کرنا، گرا دینا اس کو، فرما انہدام قبا کا حکم نہیں دیا، انہدام قبا کا حکم نہیں دیا، لہذا یہ فعل انہدام قباحت کا، جس نے کیا اچھا نہ کیا، یعنی لکھ رہے ہیں کہ جس نے وہ گنبد گرائے ہیں، یعنی جناب جو ہے وہ جہاں گرائے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبروں کو بھی جو گرانے کی بات کی گئی سوال کے اندر، کے سوال یہ تھا کہ قبر کو پختہ بنانا اور ان پر قبا بنانا احادیث سے ثابت ہے یا نہیں، اور ایک بالش کے برابر اگر بطور آثار بنا دی جائے تو اس میں کچھ حرج ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کب سے بنایا گیا اور بنے ہوئے کو گرانا کیسا؟ تو سیدہ زہرا پاک کا گنبد بن گیا تھا نا، اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے بنایا تھا یا ہم نے کراچی سے جا کر بنایا تھا؟ پرتگال غازی، ہاں ترک کی جب حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ نے بنایا تھا نا، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ گنبد کی پرانی تصویریں بھی نیٹ پر موجود ہیں، گرا دی گئی۔ تو عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قبے کا گرا دینا فقہا نے کہیں نہیں لکھا، لیکن اس کا باقی رکھنا تو موجود ہے، جس طرح کہ حضرت عمر خود گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پر، اور وہاں پر آپ نے دو رکعت نفل پڑھی، قبا تھا لیکن حضرت عمر نے گرایا، تو حضرت عمر بدعت کو برداشت کرنے والے یا بدعت کو ختم کرنے والے؟ لیکن غیر ضروری کام کرنے والے بھی نہیں آپ، خامخواہ کی شدت بھی حضرت عمر میں نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں عزیز الرحمان صاحب اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جس نے گرایا انہدام کے، جس نے کیا اچھا نہ کیا، اور قبر پر کوئی علامت رکھنا، آگے کہتے ہیں یہ ہٹاؤ علامت ہی نہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے لوگ کسی حیثیت کے نہیں ہیں، ہم تو یہاں ٹکٹ لگا کر گئے ہیں، تو جا رہے ہیں تو دیکھیں تو چاہیے کہ ماں عائشہ کہاں آرام کر رہی ہیں، ماں زہرا پاک کہاں آرام فرما رہی ہیں، میری ماں خدیجہ پاک، اللہ، سیدنا عبد المطلب، آپ جنت المالا کے قریب سے گزرتے ہیں، آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، آپ کو لگتا ہے کوئی چیز آپ کو اڑا کر لے جا رہی ہے، آپ کا بدن بڑھ رہا ہے، وہ فضا اتنی روحانیت والی ہے کہ جہاں سیدہ خدیجہ آرام فرما رہی سامنے۔ عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں اس بات کو، بہت اچھی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر پر کوئی علامت رکھنا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے ثابت ہے، اور اثر حضرت عمر سے معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں بھی وجود قبا تھا، ہم مناظرہ کرنے والے نہیں، نہ حجت کرنے والے لوگ ہیں، ہم آخر میں یہ صرف ایک اویئر کرنے کے لیے بات کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ذاتی نہیں ہے، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے جس کو بڑی امانت کے ساتھ اور بڑی سچائی کے ساتھ عزیز الرحمان صاحب دیوبندی اپنے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر جلد نمبر 5 میں دفن و کفن کے بیان میں انہوں نے لکھ دیا۔ لہذا مولا علی رضا کا ذکر پاک کے لیے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ میں مانتا ہوں آپ تھک گئے، لیکن یہ تھکن بہت بڑا فائدہ دے گی آپ کو، کیونکہ آگے چند اہم باتیں ہیں میرے دوست بزرگوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہو جائے۔ لہذا گنبد شریف کا ایک دفعہ دیدار کر لیجیے آپ، کیونکہ میں نے گنبد کا اس لیے جلدی سے حوالہ پڑھ دیا تاکہ ذہن میں شک نہ آ جائے، اور یہ گنبد شریف کو دیکھنا عبادت ہے، آپ کے ڈی پی کے اوپر یہی ہونا چاہیے، گنبد خضرا شریف۔ یہ دیکھیں، ہنسے نہیں، ہنسنا نہیں، سنجیدہ ہم بھی بہت ہے لیکن یہاں دیوانگی کام کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیں، اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب دعا کریں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق و صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم دور دراز سے آئے، اپنا قیمتی وقت دیا، یا ہلال العالمین تمام کے لیے آسانی فرما۔ میرے کچھ بھائی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تڑپتے چہروں کے ساتھ، مولا کریم ان کے صدقے ہمیں بخش دے، اور ان کی تڑپ اور اخلاص کے صدقے مولا کریم انہیں بخش دے، ان کے صدقے ہمیں بخش دے، اس مجمع کے صدقے انہیں بخش دے۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، جن کے گھروں میں امید کی چمک جاگ گئی ہے، مولا اپنے صدقے مولا علی رضا کا فیض عطا فرما۔ جن کے گھر نہیں جاگی مولا کریم امیدیں برابر فرما دے، ان کے ناموں سے امید برابر فرما، ان کے ناموں سے امید برابر فرما۔ کاروبار میں جو پھنس گئے مولا کریم ان کے لیے ان کے ناموں کے صدقے کشادگی عطا فرما، جو قرض کے نیچے دب گئے ان کے ناموں کے صدقے قرض سے خلاصی دے دے۔ مولا کریم جو پریشان ہے رزق حلال کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے نام کے صدقے قناعت دے، فضول خرچی نکال دے، ذہنوں سے حوث نکال دے، بے جا توقعات نکال دے، بے جا طلب نکال دے، بے جا حوث نکال دے، لالچ و ہرس نکال دے۔ ایک روٹی پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ضرور ہے ہرن کے گوشت کے پیچھے بھاگیں، لکھ دیا ہے تو نعمت قبول بھی ہے لیکن حوث نہیں ہے۔ اپنے فضل سے عطا فرما دے لیکن اس کی طلب نہ دے، مولا طلب نہ دے، قناعت کی توفیق عطا فرما۔ ایمان اہم ہے، ایمان بڑھ جائے اس کی طلب دے دے، شرح صدر ہو جائے اس کی طلب دے، اچھوں کے قدموں میں رہے اس کی طلب دے، ہماری یہ گندی زبانیں نیک رہیں، مولا یہ صبح سے چلتی ہے رات تک، مولا یہ نیک رہے، اس کے فتنے سے ہمیں بچا لے مولا۔ بہت آزمائشیں لاتی ہے، بہت آزمائشیں لاتی، مولا ہماری زبان کی حفاظت کر دے، ہمارے ارادوں کی حفاظت کر۔ اکیلے ہوں تو کیا کیا وسوسہ دماغوں میں آتا ہے، کیا کیا ارادہ اچھے لوگوں کے لیے برائیاں دماغوں میں آتی ہیں،
غلاظت آتی ہے، گندے دوستوں کے ساتھ بک بک کرنے لگ جاتے ہیں۔ مولا ہمارے ارادوں کو اپنے محبوب کی طرف رکھ، اپنے کعبے کی طرف رکھ، مدینہ منورہ کی طرف رکھ، اپنی اطاعت قرآن و سنت کی طرف رکھ۔ مولا جتنے نیک لوگ یہاں ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب نیک لوگ ہیں۔ ہم تو مولوی، ہمارا کام تو تقریر کرنا ہی ہے، لیکن جو واقعتاً سننے آئے ہیں، مولا کریم ان کے مبارک قدموں کے صدقے مجھ جیسے نکمے کا دوبیڑا پار فرما۔ جتنے مجھ جیسے جو عام لوگ آئے ہیں بس آ گئے، لیکن جو آ گیا ہے تیرے فرشتے جا کر بتاتے ہیں مسلم شریف حدیث، اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہ مولا ذکر کی محفل سے آئے ہیں۔ کہا کیا تھا؟ کہا مولا تجھ سے ڈرتے تھے۔ کہا مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بھی ڈرتے تھے؟ کہا جا بخش دیا سب۔ کہا مولا کچھ دروازے پر کھڑے تھے، ایسے ہی کھڑے تھے، آئے نہیں تھے؟ اللہ نے فرمانا جو نیک لوگوں کے قریب آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو مولا کریم ان کے صدقے ہم تو مجمع میں، مولا کریم تمام کو سعادت مندی، زبان کے فتنے سے بچا لے، زبان کے فتنے سے بچا، فکر کے فتنے سے بچا لے، ارادوں کے فتنے سے بچا لے۔ مولا جوانی ہے تو غرور نہ ہے، تیرے محبوبوں کی عزت محفوظ رہے۔ بازو میں طاقت ہے تو رعونت فرعونیت نہ آئے، تیرے محبوبوں کی عزت ان کا مقام یاد رہے، تاکہ کوئی بیدری نہ ہو۔ پیسہ آئے تو کبر نہ آئے مولا، ان کے مشن کی خدمت کے لیے، ان کی غلامی، ان کی فدیت مولا کریم عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں بخش دے، جن کے حیات ہیں مولا کریم ان کو صحت و ہمت دے، گھروں سے بے برکتیاں ختم کر دے مولا کریم، لاچاریاں ختم کر دے مولا کریم، آسیب و جنات کو ختم کر دے، علم نافع دے دے۔ وہ علم نہ دے جس میں نفع نہ ہو، وہ علم دے جس میں نفع ہو، تھوڑا ہو نفع والا ہو، تجھے یاد رکھنے والا، جتنا بھی علم دے نفع والا دے، دل دے تو خوف والا دے، نفس دے خواہش دے تو بھر جانے والی دے، ایسی خواہش نہ دے جو بھرتی نہ ہو، ایسی خواہش نہ دے مولا۔ مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، یا اللہ آسانی فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ادارے افواج پاکستان، رینجرز، پولیس، ڈاکٹر، وکلاء، پروفیسرز، طلباء، تاجر، اس ملک میں بسنے والے تمام لوگ، بچے، نوجوان، مائیں، بہنیں، بازار کے تاجر، سڑکوں کے مسافر، مولا کریم اس ملک میں رہنے والے ہر ایک کے لیے مولا علی رضا کے نام کے صدقے، مولا جنہوں نے ان کا ادب کیا ان کے صدقے، مولا کریم اس ملک کے ہر ادارے، ہر باشندوں کو کے لیے عافیت فرما دے۔ جس طرح تم نے اس وبا کو غرق کر دیا مولا، اس کو دوبارہ اس ملک کے طرف ڈالا، جو اس کو زبردستی لا رہے ہیں ان سے اس ملک کو بچا، اور واقعتاً جو مبتلا ہو گئے ان کو شفا عطا۔ مولا کریم یہ جو فسادات پھر قوالیت کرا رہے ہیں، مولا کریم اس سے ہمارے نوجوانوں اور ہماری زبانوں کو، ہم لوگوں کو محفوظ فرما۔ جن کے پاس اختیار ہیں انہیں توفیق دے کے وہ عمل میں لائیں، اور جو عوام ہیں انہیں صبر کی توفیق، انہیں تحمل کی توفیق۔ ہمیں لا قانونیت کے اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے، قانون کے خلاف کام کرنے سے، ریاست پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اس کو نقصان پہنچانے کے کاموں سے، دانستہ یا غیر دانستہ، مولا کریم ہمیں محفوظ فرما۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں برکت عطا فرما، ہمارے سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم صحت و کمال عطا فرما، نیٹ کے ذریعے جو ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے بزرگ، ہمارے استاذ، ہم سے زیادہ علم فضل والے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ان کو ہمارے ذات سے کوئی مقصد نہیں، مولا کے ذکر سے مقصد ہے۔ مولا کریم جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے صدقے ہمیں بخش دے، اور اس مجمع کے صدقے انہیں بخش دے۔ مولا کریم جو دعائیں کی ہیں قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے قبول فرما، جو کرنا چاہتے تھے اور ایسے بڑے سخی کے دربار میں آئے جہاں گردنے یحییٰ یبے یحییٰ جھکائیں، جہاں امام محمد دکھائیں، اور ہم جیسے نکمے مانگی نہ پائیں، تو مولا جو نہ مانگ سکے بن مانگے ساری چیزیں دے دے، بن مانگے ساری چیزیں عطا فرما دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاطمہ، اگر دعوتم رب کنی ور قبول، منو منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صل على سيدنا، طب القلوب وضبائي وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اے بقی مقدسات اس پر رحمتیں ہوں، جہاں زارا پاک آرام فرما رہی ہیں، جہاں عائشہ پاک آرام فرما رہی ہیں، جہاں حضرت عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں، حضرت عباس ابن مطلق، اے بقی مقدسہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں بسنے والے مولا کریم، بقی حرکت پر اور رحمت اتار۔ پھر ہم نکموں کو مولا کریم مرنے سے پہلے ایک دفعہ بقیع کی بہاریں دکھا دے، گنبد خضرا شریف کی بہاریں دکھا دے، کعبۃ اللہ کی بہاریں دکھا دے، طواف کی بہاریں دکھا دے، صفا مروہ کا وہ گڑ گڑانا دکھا دے، عرفات کی وہ شام دکھا دے، مزدلفہ کی وہ رات دکھا دے، منا کی وہ میٹھی میٹھی صبح دکھا دے، مولا کریم جمرات پر اپنے ایمان کے اظہار پر وہ عظیمت کا مقام بتا دے، نہر میں وہ اظہار عطا فرما، جتنے طلبا بیٹھے تمام کو علم نافع، ہمارے لیے قیامت تک ہماری اولادوں کے لیے بدبختی اور شقاوت کو ہٹا دے، سعادت مندی مقدر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ گنبد ذہن میں آ گیا سب کے یا دوبارہ دکھاؤں؟ آ گیا، اب پڑھیے گنبد کو ذہن میں رکھ دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔